कहानी के पीछे कहानी सुनो, कहानी के पीछे कहानी सुनो, नई बातें सुन ली पुरानी सुनो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबीजीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है कहानी के पीछे कहानी, जिन्होंने ईद की ट्रांसमिशन में या रमज़ान से पहले एक मरतबा ये प्रोग्राम हुआ था जिन्होंने देखा होगा उनको फॉर्मेट पता है। जो नए नाज़रीन हैं उनको अर्ज़ करता चला जाऊं, इस प्रोग्राम में हम हिकायात को, स्टोरीज़ को, कहानियों को शामिल करेंगे, ऐसी कहानियां कि जो सबक आमोज़ हों। बज़ाहिर कोई बात है लेकिन जब उसकी डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो वहाँ पर मामला और माजरा कुछ बरअक्स नज़र आता है। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात हम शब रोज़ देख रहे होते हैं कि जिनको देखकर जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन हम पर आता है वो कुछ और होता है, और जब कुछ वक्त गुज़रता है, जब गर्द छटती है और मतलब जो है वो साफ़ होता है, तो फिर कुछ मामला अलग नज़र आता है। बहुत जल्दी फ़ैसला नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं करना चाहिए। कोशिश करेंगे कि ऐसी चीज़ों को हम आपसे शेयर करें कि जिनमें हमारे लिए कुछ ना कुछ लर्निंग हो। हमारे साथ मुबल्लिगीन दावत इस्लामी तशरीफ़ फरमा होते हैं माशाअल्लाह, राशिद मदनी अतारी साहब हमारे साथ हैं, आज सैयद वक़ार शाह साहब हैं माशाअल्लाह, अयाज मदनी साहब हैं, इनसे भी इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। लेकिन एक दुरूद पाक की फजीलत और स्टार्ट में एक मुख्तसर कहानी मैं भी आपको सुनाता हूँ। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। जब बंदा अल्लाह की रहमत में हो तो फिर परेशानियों से भी वो बचा रहेगा, बीमारियों से भी बचा रहेगा, कर्ज़दारियों से भी बचा रहेगा, बहुत सारी आफतों से अल्लाह पाक उसे महफूज फरमाएगा। एक बार दुरूद पढ़ने की ये बरकत है, तो जो बार बार पढ़े, कई बार पढ़े, सैकड़ों बार पढ़े, हज़ार बार पढ़े, उसकी क्या बात है कि उस पर कितनी रहमतें अल्लाह पाक की नाजिल होंगी। फ़िक़्हे हनफी के एक ज़बरदस्त इमाम गुज़रे हैं, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शागिर्द रशीद भी हैं, मुहर्रिर मज़हब भी इनको कहा जाता है। ये वो हैं कि जिन्होंने बुक शेप के अंदर सबसे पहले फ़िक़्हे हनफी को कंपाइल किया, तहरीर किया और इसे यूं महफूज किया, उससे पहले उस अंदाज़ पर किसी और ने इस तरह तहरीर नहीं किया था। ज़बरदस्त इमाम हैं। एक मरतबा आप किसी के यहाँ गए या आपके यहाँ कोई बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए, दोस्त थे, रात का वक्त हुआ, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह बिस्तर पर आराम के लिए इशा के बाद लेट गए और सुबह फजर तक आराम करते रहे, और वो जो इनके दोस्त थे, जो साहिब थे, वो सारी रात जाग कर इबादत करते रहे, नमाज़ पढ़ते रहे, क़याम करते रहे, ज़िक्र अज़कार में मशगूल रहे। जब सुबह का वक्त हुआ तो वो साहिब के जिन्होंने रात भर जाग कर इबादत की थी, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह से इस तरह की उन्होंने बात कही कि अगर आप भी रात में कुछ उठकर इबादत कर लेते तो क्या ही अच्छा होता। इस तरह की जब डिस्कशन आपने सुनी तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इरशाद फरमाया, मफहूम यह है कि आपने जो इबादत की वो खालिसतन अपने लिए की, और उसका बेनिफिट ज़ाहिर है आपको मिलेगा सवाब की शक्ल में, अल्लाह पाक के इनाम की शक्ल में। लेकिन मैं बज़ाहिर तो लेटा हुआ था, सो रहा था, लेकिन दर हकीकत मैं जागा हुआ था, और आज की रात मैंने उम्मत के लिए शरई मसलों को सॉल्व किया है। जी हाँ, ऐसे मसले कि जिनके बारे में उमूमन लोग जो है वो उनको ज़रूरत रहती है और वो अब तक अनसॉल्व थे, मैंने रात भर जाग कर बज़ाहिर लेट कर उन मसाइल का जवाब जहनी जहन के अंदर तैयार किया है। देखिए, दोनों काम ही बड़े शानदार हैं, रात को जागकर इबादत करना भी नमाज की शक्ल में, ज़िक्र अज़कार की शक्ल में, नो डाउट बहुत ज़बरदस्त काम है, लेकिन मसाइले शरईया में गौर व फ़िक्र करना जिससे उम्मत को, दूसरों को भी बेनिफिट हासिल हो, यकीनन उससे बड़ी इबादत है कि ये मुतअद्दी है, جو کرنے والا ہے اس کو بھی بینیفٹ ہے, لیکن جب یہ بعد میں مسائل بتائے گئے اور قیامت تک جب اس کو لوگ سنتے اور بیان کرتے رہیں گے سب کو اس کا بینیفٹ ہوگا. اس واقعے میں ہمارے لیے سیکھنے کی بہت ساری چیزیں ہیں, اور اس ظاہری کہانی کے پیچھے اصل کہانی کچھ اور تھی. بظاہر وہ عالم صاحب جو آرام کر رہے ہوتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بظاہر کوئی کام کاج نہیں کر رہے, عوام بعض اوقات ایسے علماء کے بارے میں بدگمانی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو مطلب بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کام کر رہے ہیں. انہیں نہیں پتہ کہ وہ عالم صاحب جو خاموش ہیں کن سوچوں میں گم ہیں, اللہ پاک کی یاد میں کس طرح سے مشغول ہیں. تو سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے. عوام کو تو علماء کے بارے میں ویسے ہی اس طرح کی سوچ کرنا نہایت برا ہے. دوسرا, اللہ تبارک و تعالی نے ان علماء کو, ان فقہا کو کیسا زبردست جذبہ عطا کیا ہے کہ رات رات بھر جاگ کر یہ امت کی خیر خواہی کے لیے مسائل میں غور و فکر کیا کرتے تھے. تو بظاہر کچھ اور تھا لیکن کہانی کے پیچھے کہانی کچھ اور نکلی. تو اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اور لوگوں کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس میں راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. راشد بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ماشاء اللہ. جی, ہمارے ناظرین کے لیے آج کیا سٹوری لائے؟
جی, ایک حکایت بیان کی جاتی ہے. ایک شہر کا نام ہے اصفہان.
جی,
تو اس شہر کے بارے میں ہے کہ تقریباً 700 سال پہلے وہاں ایک مسجد تعمیر کی گئی. جب مسجد کی تعمیر کے مراحل جو تھے اختتام کی طرف تھے اور فنیشنگ کا کام کچھ رہتا تھا, چھوٹے موٹے کام جو ہوتے ہیں اختتام پر عمارت کی تعمیر کی تزئین و آرائش کے لیے, وہ جاری تھے کہ اتنے میں ایک بزرگ خاتون, ایک بڑی عمر کی جو عورت تھی, وہ وہاں سے گزری اور انہوں نے ایک خدشے کا اظہار کیا اور کہا کہ یہ مسجد کا جو مینار ہے یہ تو ٹیڑھا ہے. اچھا. اب جو مزدور جو کام کر رہے تھے وہ حیران تھے. اتنے میں وہاں جو ان کا بڑا ایک وہ ان کا گویا کہ نگران تھا, مستری تھا بڑا, جو یہ سب کچھ چیزیں واچ کر رہا تھا, گویا کہ اس وقت وہاں وہ ان کا انجینئر تھا. تو اس نے جب دیکھا کہ بڑھیا اس طرح کہہ رہی ہے اور بڑھیا کے کہنے پر وہ مزدور ہنس رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو ٹیکنیکل اعتبار سے اپنے اعتبار سے مینار بالکل
پوری کی,
ہاں درست بنایا تھا, ان کے حساب سے بالکل ٹھیک تھا وہ. تو اس جو انجینئر تھا یا وہ مستری تھا اس نے کہا کہ خاموش ہنسو نہیں, بلکہ ایک مضبوط اور لمبی سی لکڑی لے کر آؤ اور چند مزدوروں کو لے کر آؤ.
اچھا.
چنانچہ اس کے حکم کی تعمیل ہوئی اور ایک لکڑی لائی گئی اور چند مزدور آئے. اب اس انجینئر نے کہا کہ اس لکڑی کو اس مینار کے ساتھ لگاؤ اور اس کو زور سے دھکا دو, پش کرو اس کو.
اچھا.
مزدور جو تھے وہ اس کے حکم کی گویا کہ تعمیل میں مصروف ہو گئے. اب اس دوران وہ جو انجینئر تھا, مستری تھا, وہ اس بڑھیا خاتون سے کہنے لگا کہ اب بتائیں مینار سیدھا ہو گیا اس دوران.
اچھا, یعنی گفتگو میں اس کو مشغول رکھا.
جی, یعنی وہ مزدور اپنا کام کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں سیدھا ہو گیا سیدھا. کچھ دیر کے بعد وہ ایک نفسیاتی طور پر ایک اثر ہوتا ہے, تو بڑھیا نے کہا اب مینار سیدھا ہو گیا.
اچھا.
اس کو دعائیں دے کے چلی گئی.
صحیح.
اب جب وہ چلی گئی تو بعد میں ان مزدوروں نے اور جو لیبر وہاں موجود تھی انہوں نے اس انجینئر سے, اس مستری سے کہا کہ کیا ایک لکڑی کے ذریعے اور اس طرح اس کو پش کرنے کے ذریعے کیا کسی ٹیڑھے مینار کو سیدھا کیا جا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ٹیڑھے مینار کو سیدھا تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن یہ ہے کہ ایک افواہ کو اور ایک فتنے کو گویا کہ ختم ضرور کیا جا سکتا ہے. پھر اس نے وضاحت کی کہ میں نے اس طرح جو مزدوروں کو بلانے کا حکم دیا اور یہ سب کچھ کیا, اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے یا اس کے پیچھے حکمت کیا کار فرما ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر یہ بڑھیا آگے جاتی اور چند لوگوں سے اس کا ذکر کرتی اور اس خدشے کا اظہار کرتی کہ اس مسجد کا مینار ٹیڑھا ہے, تو اب یہ افواہ اس طرح پھیلتی کہ ہمیشہ کے لیے سب کی نظروں میں یہ ٹیڑھا ہی ہوتا. یعنی ایک نفسیاتی طور پر ایک چیز ذہن میں آ جاتی ہے کہ اس مینار کے بارے میں چونکہ یہ ایک خدشہ ظاہر کیا گیا ہے لہٰذا یہ ٹیڑھا ہے. تو میں نے اس چند منٹ کی جو کوشش تھی یا یہ جو مزدوروں کو بلانے کا اہتمام تھا, اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اس افواہ کا گویا کہ دم توڑ دیا اور یہ اب اس میری کوشش سے ٹیڑھا مینار جو در حقیقت سیدھا ہی تھا, ٹیڑھا مینار سیدھا تو نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ اس خدشے کا اختتام ہو گیا. تو یہاں سے ہمیں یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر کوئی افواہ ہوتی ہے یعنی خلاف واقع, جو حقیقت میں معاملہ ہے نہیں لیکن وہ لوگوں میں مشہور کیا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے, تو اب جس ذات سے متعلق, جس بندے سے متعلق وہ چیز ہے, تو اس کو چاہیے کہ اس افواہ کا گویا کہ خاتمہ کرے اور اس کے لیے کچھ تدبیر کرے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں میری نیت صحیح ہے, میں نے بالکل درست کیا ہے, مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بعض اوقات فتنے کو ختم کرنے کے لیے, تہمت کو ختم کرنے کے لیے وضاحت دینی پڑتی ہے. اور یہ بھی اس سے تاثر نہیں لینا چاہیے کہ جو بندہ اپنی بات کی یا اپنے کسی کام کی وضاحت دے رہا ہے تو معاذ اللہ وہ غلط تھا, رونگ تھا, تو اس کی وہ اصلاح کر رہا ہے. بعض اوقات اس طرح کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے بھی وضاحت دینی پڑتی ہے. جیسے کہ ہم احادیث میں دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ مسجد میں اپنی ایک زوجہ محترمہ کے ساتھ موجود تھے, گفتگو فرما رہے تھے کہ اتنے میں دو مسلمانوں کا, صحابہ کرام کا وہاں سے گزر ہوا. جب انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو وہ تیزی سے انہوں نے چلنا شروع کر دیا. اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا کہ یہ میری زوجہ ہیں. اور پھر تنبیہ بھی فرمائی کہ شیطان جو ہے وہ انسان کی رگوں میں گویا کہ خون کی طرح سرایت کیے ہوئے ہے اور وہ انسان کو وسوسہ دلاتا ہے. اب وہ صحابہ کرام تھے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جان نثار تھے, تو انہوں نے مطلب عرض کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان مطلب کیسے کر سکتے,
سوچ بھی نہیں سکتے.
جی تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان کسی کو بھی وسوسہ دلا سکتا ہے. تو اب دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں کوئی امتی اس طرح کا معاذ اللہ گمان نہیں کر سکتا, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ اس طرح گفتگو فرمانا اس میں کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی مذائقہ نہیں تھا, لیکن چونکہ ایک غلط فہمی جنم لے سکتی تھی لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے بڑھ کر اس کی وضاحت فرمائی. تو بعض اوقات وضاحت کر دینا نا بہت بڑی آزمائشوں سے بندے کو بچا لیتا ہے.
بے شک راشد بھائی, آپ نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ بڑھیا والا پہلا اور دوسری حدیث پاک بھی اس کی تائید میں جو بیان کی ہے اس کے مفہوم یعنی کہ تربیت کے لیے, تو بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں. اور فی زمانہ تو یہ یوں سمجھے کہ ایک ہارٹ ٹچنگ جو ہے وہ ٹاپک ہے. اچھا دونوں طرف سے جو ہے وہ سلسلہ رہتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اچھا پہلے میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا ہم کلام کریں کہ وہ لکڑی کے ذریعے اس نے جو تھوڑی سی محنت کی, مشقت کی, یہ کتنا ایک زبردست کام ہے کہ ضروری نہیں کہ کسی کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یا مرض کے علاج کے لیے اب وہی دوا لے کر آئیں کہ جو اس کی حقیقی دوا ہو. بعض اوقات وہ حقیقی مرض نہیں ہے کہ جس کے لیے حقیقی دوا چاہیے, وہ ذہنی مرض ہے اور اس کو کسی بھی طریقے سے حکمت کے ساتھ آپ درست کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر بچوں کی میں یہ بات کروں تو اب بچہ گر گیا ہے, اب اس کو بعض اوقات چوٹ زیادہ نہیں لگی ہوتی لیکن بچہ ہے وہ اس کو بہت زیادہ فیل کر رہا ہوتا ہے, تو ماں باپ کا صرف اس کا ہاتھ پکڑ کر تھوڑا سا اس کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر دینا, پھونک مار دینا تو اس کے لیے تسلی کا سبب ہو جاتا ہے کہ وہ درست ہو گیا. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے ایسے موقع پہ لیکن چھوٹا سا ایک کام کر کے بچے کو ہم تسلی دے دیتے ہیں. اسی طرح بڑوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ بظاہر وہ اتنا بڑا میٹر نہیں ہے لیکن وہ اس کے اندر گھلتا چلا جا رہا ہے, تو کسی حکمت کے ذریعے اس چیز کو دور کیا جا سکتا ہے. دوسرا, افواہ کو پھیلنے سے روکنا یہ کتنا اہم ہے. اور معاذ اللہ آج ہم بات کریں تو شاید ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں روزانہ ہی دنیا بھر میں افواہیں پھیلتی ہیں. اچھا کچھ تو پھیلتی ہیں, کچھ باقاعدہ پھیلائی جاتی ہیں اور طرح طرح کے اس کے اندر وسوسے جنم لیتے ہیں اور پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ چیز فی زمانہ جتنی زیادہ ہے, چونکہ کمیونیکیشن بڑھ گئی, رابطہ آسان ہو گیا, پہلے شاید ایک افواہ کو پھیلانے کے لیے لوگوں کو کچھ محنت کرنا پڑتی تھی, کہیں پہ جا کر چائے کے ہوٹل پر بیٹھنا پڑتا تھا یا چوراہے پر جا کر چار لوگوں کے سامنے بات کرنا پڑتی تھی یا کسی تقریب کا جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا تھا کہ وہاں پر جا کر مجھے زیادہ لوگ ملیں گے. لیکن آج تو ہر ایک کے ہاتھ میں وہ چیز ہے کہ جو چاہے اس کے اندر وہ اپلوڈ کر دے, پھیل جائے. اب کس نے کیا تحقیق کرنی ہے کیا نہیں کرنی وہ ایک الگ میٹر ہے, تحقیق ہو بھی گئی, بات درست ہو بھی گئی, لیکن آپ نے جو پہلے ہزار لوگوں تک, دس ہزار لوگوں تک جو غلط بات پہنچا دی اس کا تدارک ویسا ہو سکے, ازالہ ہو سکے, یہ بہت زیادہ دشوار ہے. لہٰذا ہمیں اس میں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے.
اس پہ سوشل میڈیا کے استعمال پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگرچہ یہ ہمیں بظاہر بڑی آسانی نظر آتی ہے کہ ہم گھنٹوں کا کام بعض اوقات منٹوں میں کر لیتے ہیں, بڑے بڑے سفر کرنا اور بڑی بڑی مشقتیں جھیلنا اور اس کے بعد کچھ تجربات کے نتیجے میں کچھ حاصل کرنا, تو یہ سوشل میڈیا پہ ہمیں مل جاتا ہے, اویلیبل ہوتا ہے, لیکن اس کے سائیڈ افیکٹس بھی ہیں. یعنی شرعی نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں تو کسی نے خدا نہ خواستہ کسی بھی مسلمان کے حوالے سے کوئی کمزور پوسٹ لگا دی, ایک جملہ ایک لفظ ہی لگا دیا, بعض اوقات پکچر ایسی بنا کے اس میں ایڈیٹنگ کر دی جاتی ہے کہ وہ سامنے والے کے لیے بڑی آزمائش والا معاملہ ہوتا ہے, یا چند اشاروں سے بعض اوقات پوسٹ شیئر کی جاتی ہے, لنک جوڑا جاتا ہے. اب آپ نے تو کسی کے توجہ دلانے پر یا خوف خدا آپ پر غالب ہوتا ہے, آپ نے رجوع کر لیا, توبہ کر لی, آپ نے اپنے اکاؤنٹس اس کو ڈیلیٹ کر بھی دیا, لیکن وہی بات ہے کہ وہ جو کمیونیکیشن سسٹم کے تحت وہ جو اتنا وائرل ہو گیا اور اتنے اس کا اثر گویا کہ پھیل گیا اور لوگوں کے ذہن اس فلاں شخص کے لیے یا کسی بھی مسلمان کے لیے اگر متنفر ہو جاتے ہیں
وہ ریورس نہیں ہو سکتا. جی 100% تو دیکھیں اس میں پاسبلٹی نہیں ہے. بہرحال اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. جی شاہ صاحب کیا سنا رہے ہیں؟
ایک بات تو پہلے ذہن میں آئی تھی جو راشد بھائی نے واقعہ سنایا, اس سے ریلیٹ کرتی ہوئی تو اس پہ بھی اس کے تو آپ بھی تبصرہ فرما دی گئے. وہاں تو وہ خاتون تھیں جو انہیں لگا یہ ٹیڑا ہے, تو اس نے بس ایسے ہی کیا, ڈرامہ کہہ لیجئے ایک طریقے سے, کہ وہ اس کو تسلی ہو گئی ہاں سیدھا ہے. اب ہمارے یہاں یہ کیا ہوتا ہے جو میرے ذہن میں آئی تھی کہ خواتین میں یہ مشہور زیادہ ہے, اب آپ باقی فرمائیے گا, کہ وہ کپڑے سلوا لیتی ہے درزی سے, اس کے بعد ان کو تسلی نہیں ہوتی کہ نہیں اس میں یہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح نہیں ہے, وہ درزی کے پاس واپس لائیں گی تو درزی کیا کرتے ہیں بعض اوقات وہ اس سے لے کے رکھ لیں گے, اس کے بعد بولیں گے اچھا دو دن بعد آؤ, اب دو دن بعد آئے تو بولیں گے اچھا ابھی نہیں ہوا ایک دن بعد, پھر دو دن بعد وہ ویسے ہی پکڑا دیں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں درزیوں کا کہنا ہے, وہ کہتی ہیں ہاں بالکل صحیح ہو گیا, انہوں نے کچھ بھی اس میں کیا نہیں ہوتا, بس انہیں دو چکر لگا,
نفسیاتی طور پر جو ہے وہ
ان کو نفسیاتی طور پر وہ مطمئن کر دیتے ہیں. اب اس میں بہرحال یہ حکمت کیسی ہے اس پہ ذرا غور کر لیں گے. آپ نے جیسے فرمایا کہ جھوٹ تو نہیں آنا چاہیے,
اس میں یہ ضرور دیکھنا ہوگا اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو ٹھیک کر دیا ہے یا آلٹریشن میں نے کر دی ہے, سائز اس کا میں نے دوبارہ ریچینج کر دیا ہے, تو ظاہر ہے کہ پھر جھوٹ ہو جائے گا جبکہ اس نے کچھ نہ کیا ہو, اور اگر کچھ کیا ہو تو پھر ظاہر ہے کہ وہ الگ بات ہو جائے گی. تو بہرحال عورتیں ہوں یا مرد ہوں دونوں طرف ہی یہ معاملہ تو رہتا ہے,
خود کو بچانا بھی چاہیے آدمی جو ہے.
ہاں جی بالکل بچانا چاہیے, اور صرف یہ ان چند معاملات میں نہیں بہت ساری چیزوں کے اندر یہ ہو رہا ہوتا ہے, اور نفسیاتی اثر جو ہے وہ بہرحال ہوتا ہے اور اس سے بندہ بچ بھی نہیں سکتا. لیکن جھوٹ سے بچتے ہوئے اگر کوئی اچھی حکمت عملی اختیار کرتا ہے تو بالکل بہت اچھی بات ہے.
ایک بڑا زبردست مولانا روم کی تو کیا بات ہے, مثنوی شریف میں بڑی حکمت آمیز آپ نے حکایات تحریر کی ہے. یہ بزرگوں کا طریقہ رہا, ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ کیوں کہانیاں کرا رہے ہیں ہمیں, تو یہ ہم کہانیاں نہیں کرا رہے بلکہ حکمت آمیز باتیں ہیں کہ جس میں کہانی کے پیچھے کہانی درس ہوتا ہے. مثنوی شریف میں امام سعدی شیرازی انہوں نے جو ہے وہ حکایات سعدی موجود ہیں, تو یہ حکایات کے پیچھے حکمتیں ہوتی ہیں. اور بڑا زبردست یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ سو رہا تھا درخت کے نیچے, کوئی سیب کا درخت تھا, وہ سو رہا ہے, وہ ایک دم جو ہے اس کے سر پر کوئی شخص آیا اور اس نے اس کو اٹھایا اور کوڑے مارنا شروع کر دیے.
اچھا
کوڑے مارے جائے اور بولے الٹی کر, کوڑے مارے جائے اور کہے نہیں کوڑے مارے اور پہ بولے سیب کھا, وہ سیب لگا ہوا تھا درخت, بولے بھائی میں کھا لوں گا نہیں, کھا اس کو مارے جا رہا اور کھلا رہا ہے نا زبردستی, وہ کھایا جا رہا اور کھلا رہا, اور اسے بہت سارا جب کھا لیا پٹائی بھی لگ رہی ہے کھانا بھی پڑ رہا ہے, کہا اب الٹی کر الٹی کر, اور جب اس کو پھر مار مار کے زبردستی الٹی کرائی, اب جیسے ہی اس نے الٹی کی تو اس کے پیٹ سے وہ سیب تو نکلے ہی نکلے, ساتھ میں ایک سانپ بھی نکلا.
یا اللہ
چھوٹا سا کوئی سانپ تھا وہ بھی باہر نکلا. جب اس ابھی تک تو وہ پٹ رہا تھا اس سے, یہی ہو رہا
پہلی کہانی تو بظاہر بڑی عجیب تھی,
ہاں کہ میری مار پڑ
سوئے ہوئے کو مار بھی رہا ہے کھلا بھی رہا ہے,
اور میں جب مار کے اٹھا کے اور زبردستی سیب کھلائے اور پھر مار مار کے الٹی کرائی ہے. اچھا پھر مجھے حکمت بھائی کیوں کھاؤں, وہ پوچھ بھی رہا ہے کیا ہوا کیا, کچھ بتا نہیں رہا, پیٹے جا رہا اور بولا کھا, اور پھر اس کے بعد پیٹ پیٹ کے الٹی کرائی, تو پھر اس نے کہا یار یہ مجھے پہلے بتا دیتے بھائی, اٹھا کے بولتے, وہ منہ کھول کے سو رہا تھا, ہوتا ہے بازنوں کی عادت, تو اس میں وہ چھوٹا سا کوئی سانپ ہوگا وہ گھس گیا, تو مجھے بتا دیتے. اب سوال یہ آتا ہے نا کہ بھائی مجھے اٹھاتے بتاتے تمہارے منہ میں سے چلا گیا ہے سانپ, تو تم اب یہ کرو, کہا جب میں اگر تمہیں بتاتا نا اس کے بعد نہ تم سیب کھاتے نہ الٹی, تم اس جانے فانی سے کوچ کر, اسی کو یہ پتا چلے کہ میرے پیٹ میں ایک سانپ ہے,
زہریلی چیز چلی گئی ہے, تو تو ویسے اب
ایسا کیفیت ہو جائے گی نفسیاتی طور پر کہ اب وہ تھوڑی زیادہ یہ کہ میں یہ کروں, تو کہا میں نے اس لیے تمہیں پہلے نہیں بتایا کہ یہ میں تمہیں کیوں زبردستی کر رہا ہوں, کیونکہ پہلے بتاتا تو پھر اور طرف تمہاری توجہ ہرگز نہیں رہتی, بلکہ تم نفسیاتی طور پہ ایسے ہو جاتے کہ اب تو میں گیا اور گیا اور پھر تم چلے ہی جاتے, لہٰذا تمہیں پہلے یہ سب کر لیا, اب جب سانپ
علاج بھی حکمت کے ساتھ ہی ہو تو وہ فائدہ دیتا ہے.
جو بظاہر بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو رہا ہے، اب یہاں جو اگر ہم سیکھنے کو ہے تو بعض اوقات ہم بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، بھائی یہ میرے ساتھ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں نہیں ہوا، اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوا، میرے ساتھ کیوں ہوا. تو ہر چیز ہم پر ظاہر ہو جائے اس کی حکمت ضروری نہیں ہے، اور ہمیں ہر چیز بتا دی جائے یہ بھی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات اگر آپ پر ظاہر کر دی جائے، جیسے یہاں تھا، اگر پہلے ظاہر کر دیا جاتا کہ سانپ پیٹ میں ہے تو پھر علاج نہیں ہوتا، پھر بندہ ہی جاتا.
سانپ کی بات چلے جی،
حکمت پہلے بتا دی جائے یا آپ کو پتا ہو کہ یہ میرے ساتھ کیوں معاملہ ہو رہا ہے، یہ ضروری نہیں ہوتا. اور یہ حدیث میں ویسے بھی مضامین ملتے ہیں کہ اللہ پاک کے علم میں بندے کے لیے کوئی درجہ ہوتا ہے، لیکن اس کے اعمال ویسے نہیں ہوتے تو اس پہ مصائب ڈالے جاتے ہیں. جب وہ انہیں برداشت کرتا ہے اس پر اجر ملتا ہے اور وہ اس منصب تک، اس مقام تک پہنچ جاتا ہے.
بلکہ قرآن مجید کی آیت بھی تو ہے نا، عسى ان تکرہوا شیئا
وہو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وہو شر لکم،
کہ قریب ہے کسی چیز کو تم اپنے لیے ناپسندیدہ جانو سمجھو جبکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور کسی چیز کو تم پسندیدہ جانو قریب ہے کہ اور وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو. تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا، ہمیں یہ رہنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اس پر راضی ہیں اور اس میں ہمارے لیے ہی. ماشاء
اللہ ماشاء اللہ. سانپ کی آپ نے بات کی، آپ یقین کریں کہ یہ تو چلو ایک حکایت ہے، حکمت بھری کہانی ہے سیکھنے کے لیے، ورنہ حقیقت میں سانپ کی دہشت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سانپ کی دہشت ایسی ہوتی ہے کہ اچھا خاصا بہادر آدمی سٹل ہو جاتا ہے، یعنی کہ بالکل سکتے میں آ جاتا ہے اگر حقیقت میں سانپ کسی کے سامنے آ جائے. اگرچہ وہ اتنا زہریلا نہ بھی ہو، اتنا زیادہ وہ حملہ بھی کرنے والا نہ ہو، لیکن اس کی دہشت ایسی ہوتی ہے کہ بندہ وہاں پر سٹل ہو جاتا ہے. شیر کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے.
تحقیق بھی میں نے پڑھی تھی، اب صحیح ہے یا کیا ہے، کہ وہ کوئی قیدی تھے موت کے، تو ان پر یہ کی تھی کہ آنکھ پہ پٹی باندھ دی اور انہیں یہ کہا گیا کہ تمہیں سانپ ڈسے گا، اور ان کو کوئی چیز جو ہے وہ چبھائی، جیسے پن چبھائی، اور وہ واقعی مر گئے. اور بعد میں ان کے اندر سے زہر بھی آیا، جب ٹیسٹ کیا گیا اس کے، یعنی دماغ نے یہ چونکہ سوچا ہوا تھا کہ مجھے سانپ ہی کاٹے گا، تو گویا دماغ نے ہی، اس کے جسم نے ہی اپنے اندر وہ زہر بھی بنا دیا. بہرحال کتنا صحیح یا کتنا غلط، لیکن یہ کہ انسان پر جو ہیبت کی بات کی تو وہ ہوتا ہے،
ہیبت بڑی تاری ہوتی ہے.
سانپ کا ڈرا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے.
ہاں جی، سانپ کا ڈسا رسی سے.
اور اس میں عام طور پر ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق یہ بھی ہے کہ جس طرح سمندر میں جو لوگ ڈوب کر ہلاک ہو جاتے ہیں، یہ جو سانپ کے جو ڈسنے سے ہلاک ہو جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں ایک تحقیق یہ بھی ہے کہ عام طور پر لوگ یہ پانی کی وجہ سے نہیں، یا سو کیا بولتے ہیں، سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ جو خوف اور دہشت ان کے اوپر طاری ہوتا ہے، اس کے سبب جو ہے وہ ان کی موت جو ہے وہ واقع ہو جاتی ہے.
پھانسیوں کے مجرموں کا بھی کہا گیا ہے، لٹک کے تو کم مرتے ہیں، اس سے پہلے ہی ان کی جو ہے نا
کئیوں کی روح جو ہے وہ نکل جاتی ہے. بہرحال اللہ پاک حفاظت والا معاملہ فرمائے، اور کسی کے ساتھ حکمت کے ساتھ بھلائی کرنا یہ زیادہ مفید ہوتا ہے. بعض اوقات ہم کوشش کرتے ہیں اچھائی کرنے کی، لیکن حکمت کو چوک جاتے ہیں تو پھر وہ بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہو سکتا ہے. چلیں جی، مزے مزے کی سٹوریز جو ہے وہ جاری ہیں، سنیں گے انشاءاللہ، مزید بھی گفتگو کو جاری رکھیں گے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟
جی، عرض کرنا چاہ رہا تھا، جیسے مثال کے طور پر بچے ہوتے ہیں، وہ کسی آزمائش میں کوئی بھی پرابلم ہوئی، تو اب ان کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، ٹیچرز وغیرہ ہوتے ہیں، وہ انہیں کچھ کہتے ہیں، کسی کام کے کرنے کا کہتے ہیں. بظاہر اس وقت بندہ ٹینشن میں ہوتا ہے، پرابلم میں ہوتا ہے، تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ یہ میں بات کیوں کروں، یعنی وہ اس کی عقل اس وقت یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ کام میرے لیے مفید نہیں ہے یا مزید مضر ہے. تو جو بڑے ہوتے ہیں، مشفق ہوتے ہیں، اور ہر انسان کی زندگی میں مخلص لوگ ہوتے ہیں، ماں باپ سے بڑھ کر تو کوئی مخلص نہیں ہوگا، ماں باپ ہیں، مخلص اساتذہ ہیں، بزرگ ہیں، خاندان کے بڑے ہیں، یا جہاں ہم معاشرے میں رہتے ہیں، سوسائٹی میں، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بندہ میرے لیے ایک اچھا نرم گوشہ رکھتا ہے. تو ہماری آزمائش کے وقت، پرابلم کے وقت، اگر ہمیں کوئی بڑا کچھ کہہ رہا ہو، بظاہر ہمیں سمجھ نہ بھی آ رہا ہو، تو اطاعت کر لینی چاہیے کہ عین ممکن ہے اسی سے راہیں کھلیں. کیونکہ آج جس اسٹیج پر ہم ہیں، جس آزمائش کو، جس مسئلے کو ہم فیس کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے بزرگ، ہمارے جو بڑے ہیں، وہ اپنی زندگی میں اس طرح کے کئی مشاہدات کر چکے ہیں، تو وہ بہتر جانتے ہیں. تو اس معاملے میں ضد نہیں کرنی چاہیے، بڑوں کی مان لینی چاہیے.
بے شک بے شک، ایسا ہی ہے، اور بڑوں کے ماننے میں ہی فائدہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ بھی اسی طرح سے دوبارہ گزریں، اس نقصان کو دیکھ کر پھر سدھریں. تو اس سے اچھا ہے کہ دوسرے جو ایکسپیرئنس کر چکے، تو ان کے ایکسپیرئنس سے آپ فائدہ حاصل کریں. اب بڑھتے ہیں ایاز بھائی کی جانب، دیکھتے ہیں کہ آج ایاز بھائی کیا بیان کر رہے ہیں.
اسد بھائی، میں سید صاحب کی بات سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی، جو یہ گفتگو کے دوران انہوں نے فرمایا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے آزمائش کا آنا، مصیبت کا آنا، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی یوں سمجھیے کہ ایک رحم کا کرم کا معاملہ ہوتا ہے جی. بس اوقات ہمیں بڑی مصیبت سے جو ہے وہ بچایا جا رہا ہوتا ہے.
بالکل.
ایک ایسی ایک حکایت جو ہے وہ دیکھی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ کچھ آپس میں خوشگپیوں کے اندر مصروف تھے روڈ کے اوپر، تو اتنے میں جو ہے وہ اچانک سے ایک گاڑی ایک نوجوان کو ہٹ کیا.
اچھا.
تو وہ نوجوان جو تھا اس کا ظاہر ہے کہ حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے فوراً جو ہے وہ ہاسپٹل لے جایا گیا. تو خون وغیرہ کے ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے، فوراً اس کے لیے جو ہے وہ ڈاکٹروں نے آپریشن کا ڈیسائڈ کیا. تو اس کے جب ایکس رے کیا گیا تو ڈاکٹر نے اس کے دیکھا کہ اس کے گردے میں جو ہے وہ انفیکشن ہوا ہے اور گردے سے خون جو ہے وہ رس رہا ہے.
اچھا.
تو ڈاکٹر نے جو ہے وہ فوری طور پر کہا کہ بھائی اس کو جو ہے وہ آپریشن کے لیے گردے کو نکالنا پڑے گا، ورنہ اس کے لیے یہ آزمائش کا سامنا ہو سکتا ہے. تو فوراً مشاورت سے اس کو جو ہے وہ آپریٹ کیا گیا اور اس کا گردہ جو ہے وہ نکال لیا گیا. جب اس کا گردہ نکال لیا گیا تو وہ ایکس رے وغیرہ لیبورٹری میں بھیجا گیا ٹیسٹ وغیرہ کے لیے. تو جب اس کا ٹیسٹ ہوا تو ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ جب چیک کی تو رپورٹ چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر جو ہے وہ پیشنٹ کے پاس آیا.
اچھا.
اور اس نوجوان سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے کبھی قضا اور قدر کے بارے میں سنا ہے یا نہیں؟ تو نوجوان نے کہا
تقدیر کے بارے میں.
ہاں، تقدیر کے بارے میں. تو اس نے کہا جی سنا تو ہے اس کے بارے میں. تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ میں نے بھی قضا اور قدر ان تقدیر کے بارے میں سنا تھا، لیکن آج جو ہے وہ آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ہو گیا.
اچھا. وہ کیا؟
کہا وہ کیسے؟ کہا بات دراصل یہ ہے کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسا بندوبست کیا کہ تمہارے جو ہے وہ گردے کے اندر کینسر جو ہے وہ کیا نام ہے پھیل شروع ہو چکا تھا، اسٹارٹ ہو چکا تھا. اور یہ ایسی اسٹیج پر تھا کہ یہ جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو یہ ایک یوں سمجھے کہ اینڈ پہ جب پہنچتا ہے، جب جا کر یہ عام طور پر ڈائگنوز ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایسا سبب بنایا کہ تمہارا حادثہ ہوا، گاڑی نے تمہیں ہٹ کیا اور اس جگہ پر ہی لگا آ کر جہاں پر تمہارا گردہ تھا،
وہی جگہ
انفیکشن کیا اور گردہ کو ہمیں نکالنا پڑا. اس کے نکالنے کا فائدہ یہ ہو کہ معمولی کینسر اس کے اندر تھا جو کہ ڈائگنوز ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایک بڑی آفت سے جو ہے وہ محفوظ فرمایا،
زندگی چلی جاتی ہے،
ورنہ زندگی میں جو ہے وہ تمہاری جو ہے وہ جان چلی جاتی، وہ کینسر پورے بدن کے اندر پھیل سکتا تھا اور تمہاری یہ جان جانے کا سبب بن سکتا تھا. تو اس ڈاکٹر نے کہا کہ میں نے قضا و قدر نے تقدیر کے بارے میں سنا تو تھا، لیکن آج یقین ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح فیصلہ فرماتا ہے، کیسے اپنے بندوں کو محفوظ فرماتا ہے. تو وہی سید صاحب والی بات کہ بس اوقات جو ہے وہ آزمائشیں، مسائل، پریشانیاں ہمارے لیے ہوتی ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ ہمیں کس بڑی جو ہے وہ آزمائش سے بچایا جا رہا ہے. اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر جو ہے وہ کس قدر مہربان ہے کہ ہمیں کیسی آزمائشوں سے نجات دینا چاہتا ہے. تو یہ اس حکایت کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ سیکھنے کا موقع ملا. تو چاہے آزمائش ہو، چاہے جو ہے وہ خوشحالی کے دن ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے کا مزاج بنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اسد بھائی،
جی جی،
قرآن پاک کے پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد فرمایا انہ کان عبدا شکورا، کہ نوح علیہ السلام جو ہے نا وہ شکر گزار بندے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں آپ کوئی کام بھی کرتے نا، کوئی ایکٹیویٹی بھی کرتے، کچھ زبان سے ادا کرتے جو نا، یا بدن سے کوئی ایکٹیویٹی کرتے، آپ اس کے ساتھ متصل الحمدللہ کہا کرتے ہیں، الحمدللہ کہا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ پاک نے فرمایا انہ کان عبدا شکورا. نوح علیہ السلام جو ہے نا بڑے ہی شکر گزار بندے ہیں سبحان اللہ. حالانکہ اللہ کے جو نبی ہیں بھائی، وہ سبھی شکر گزار ہوتے ہیں، وہ سبھی اطاعت گزار و فرما بردار ہوتے ہیں، لیکن ایک کمال کا انداز دیکھیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا، کتنا خوبصورت انداز ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ کہتے ہیں،
ماشاءاللہ. یہاں پر جی میں یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اب جیسے دو واقعات ہم نے سنے کہ جس میں بظاہر ایک آزمائش آئی اور جب اس کے بعد دیکھا گیا تو اصل میں کسی تکلیف کو دور کرنے کے لیے تھی. اچھا، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے سامنے اس حکمت کا اظہار بھی ہو جائے زندگی کے اندر. ہو سکتا ہے کوئی ایسا ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی ایسی آزمائش ہوئی یا مشکل آئی کہ زندگی بھر ہمیں نہیں پتہ لگا کہ اس چیز کے اگینسٹ میں مجھے کیا ملا، جیسے ان واقعات کے اندر تو ظاہر ہو گیا. لیکن یہاں پر بھی ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایمان والا ہونے کے ناطے، ہمیں یہ کم از کم ذہن ضرور بنانا ہے کہ اگر بالفرض ہمارے سامنے اس کا نتیجہ ظاہر نہ ہوا، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے اس کی وجہ سے میرے گناہوں کو معاف کیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں دنیا میں تو مجھے کوئی ایسا انعام نظر نہ آئے لیکن آخرت میں اللہ پاک مجھے اس شکر پر اور صبر پر اجر عطا فرمائے گا, اور وہ جو اجر ہوگا وہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت سے بھی بہت بڑھ کر ہوگا. تو یہ ساری تربیت کی باتیں, سارے اسٹیپ جو ہیں بزرگوں نے بیان کیے ہیں, اور بڑا ایک خوبصورت انداز ہوتا ہے. جیسے اب یہ ایک دو واقعات سنے, ایک ذہن میں سوال پیدا ہوا, تو بزرگوں نے اپنے جو خاص طور پر جو تصوف پر لکھی گئی کتابیں, تو اس میں یوں ہی اسٹیپس لکھے ہوتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو یہ ذہن بنانا چاہیے, اس کے بعد بھی ایسا ہو تو پھر یہ ذہن بنانا چاہیے. یعنی کہ ایک ممکنہ جو ذہن کے اندر سوالات ہوتے ہیں, تو ہمارے اسلاف نے, ہمارے بزرگوں نے ان سب کے جوابات کو یوں تحریر کیا ہوا ہے. بات ہے علم کی, سمجھنے کی.
یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں صوفیہ نے, یعنی صوفیہ کی سوچ کتنی خوبصورت ہے. دیکھیں انبیاء کرام کی جو صفات بیان کی گئیں, یا رب تبارک و تعالیٰ کو جو اپنے بندے کی صفات اچھی لگتی ہیں, ان میں دو صفات نمایاں ہیں, صبر اور شکر.
جی.
بندے کا صابر ہونا اور شاکر ہونا. تو شاکر کب ہوتا ہے؟ نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے, آسانی اور آسائش اور خوشی ملتی ہے, تو وہ مقام شکر ہوتا ہے اور بندہ شاکر بنتا ہے.
جی.
تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے شاکر بندے کا مرتبہ اور مقام ہے, اسی طرح صابر کا بھی ہے. تو صابر جو ہے یعنی صبر کرنے والا ہے, تو اس میں مختلف صبر کی اقسام بنتی ہیں. لیکن صابرین کی اگر فہرست دیکھیں, انبیاء کرام میں بھی آپ دیکھیں, اولیاء کرام میں دیکھیں, تو دنیاوی اعتبار سے بظاہر ان پر آزمائشیں آئیں, ان پر انہوں نے اپنے نفس پر صبر کیا, رب کی رضا فیصلے پر راضی رہے, تو ان کو صابرین کا درجہ عطا کیا گیا. تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی آزمائش آتی ہے, تو بندے کو اس آزمائش کو یا اس مصیبت کو اپنے لیے نعمت بنانا چاہیے, اس طور پر کہ اس مصیبت آزمائش پر صبر کرنا چاہیے کہ یہ مصیبت آئی ہے گویا مجھے رب کی بارگاہ میں صابر ہونے کا درجہ عطا کرنے کے لیے. پھر صوفیہ بڑی خوبصورت بات ذکر کرتے ہیں کہ کوئی بھی مصیبت آتی ہے تو ہر مصیبت در حقیقت بندے کے حق میں نعمت ہے. کس طرح؟ کہ بندے کو یہ غور کرنا چاہیے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے, جسمانی اعتبار سے ہے, مالی اعتبار سے ہے, کاروبار کے اعتبار سے ہے, کسی بھی حوالے سے آزمائش آ سکتی ہے, بندہ یہ تصور کرے کہ میرا رب تبارک و تعالیٰ جو ہر ممکن پر قادر ہے, ہر چاہنے پر قادر ہے, میرا رب چاہتا تو اس سے بڑی مصیبت میں مجھے مبتلا کر سکتا تھا. یعنی خدا نہ خواستہ اگر کوئی جسم کا عضو زخمی ہو گیا, تلف ہو گیا, تو یہ بھی تو ممکن تھا کہ حادثے میں جان چلی جاتی. تو بندے کو یہاں بھی شکر کرنا چاہیے اس طور پر کہ یہ جو آزمائش آئی ہے, میرا رب اس سے بڑی مصیبت اور آزمائش دینے پر قادر تھا, لیکن اس نے مجھے بڑی آزمائش سے محفوظ رکھا. پھر دنیاوی اعتبار سے, جسمانی اور مالی اعتبار سے اگر کوئی آزمائش آتی ہے, تو یہاں بھی مقام شکر اس طور پر ہے کہ بندہ رب کا شکر کرے کہ اگرچہ جسم کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے آزمائش آئی ہے, میرا رب چاہتا تو یہ دین کے معاملے بھی میرے لیے آزمائش ہو سکتی تھی. میرا عقیدہ سلامت ہے, میرے نظریات قائم ہیں, رب تبارک و تعالیٰ سے, اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو میرا نظریاتی طور پر ایک تعلق ہے اور ایک اللہ رسول کی گویا کہ معرفت ہے, اس میں کوئی کمی نہیں آئی. ورنہ بعض اوقات بندہ لکھپتی ہوتا ہے, دنیا کی ساری نعمتیں ہیں, لیکن رب کے بارے میں بدعقیدہ ہے بندہ. معاذ اللہ, نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے وہ کوئی ایسی کمزور بات اپنے دل میں پاتا ہے, تو اس کی ظاہری یہ دنیاوی نعمتوں کا کیا فائدہ, وہ گویا کہ اس کے لیے وبال ہے. تو بندے کو یہ شکر کرنا چاہیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے دین کے معاملے میں مجھے مصیبت میں مبتلا
کیا. ماشاءاللہ, اس کو تو بہت ہی میں چاہوں گا تھوڑا اور اس پہ کلام کریں کہ پراؤڈ ٹو بی اے مسلم, یعنی کہ ہمیں یہ فیلنگ ہونی چاہیے, اس بات پر فخر ہونا چاہیے. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا, کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے تو اس کو آپ پوچھیں گے تو وہ کہے گا ہاں بالکل مجھے فخر ہے, لیکن ایک احساس ہونا اور اس کا اظہار ہونا, اور اس وقت اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر اللہ پاک کی رضا پر راضی اور شاکر ہونا کہ جب آپ پر آزمائش ہے. اچھا, بعض اوقات فی زمانہ اگر ہم بات کریں تو شاید فزیکل آزمائش اتنی بڑی نہ ہو جتنی مینٹل آزمائش ہوتی ہے. یعنی کہ ذہنی کوف جو ہوتی ہے, بعض اوقات وہ آپ کے ہاتھ پر چوٹ لگنے سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور دیر پا ہوتی ہے. تو ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, اور اس اسلام پر اور مسلمان ہونے پر بار بار اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یعنی کہ اس پہلو کو ذہن میں لا کر شکر ادا کیا. کبھی ایسا ہوا؟ سوال ہے آپ سے, ہر ایک اپنے آپ سے سوال کرے, تو اگر نہیں ہے تو کرنا چاہیے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مسلمان پیدا کیا, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا, یا اللہ مجھے ایمان پر استقامت عطا فرمانا. تو بعض اوقات نعمت ہوتی ہے, بندہ اس سے لذت حاصل نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ وہ فیلنگز اور اٹیچمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہوتی, اور جب بندہ اس کا احساس اپنے دل و دماغ میں لاتا ہے تو اس نعمت کی جو لذت ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اور دنیا میں سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان کی دولت ہے, اور واقعی اس کو اکنالج کرتا ہے ہر مسلمان. اب کسی بھی کمزور سے کمزور, غریب سے غریب بھی مسلمان سے کہیں کہ بھائی یہ 1 کروڑ روپیہ لے لے, ایمان سے پھر جا, نہیں پھرے گا. اب 10 کروڑ دیں گے تب بھی نہیں پھرے گا, آپ اس کی جان لے لیں گے تب بھی نہیں پھرے گا. اس کے نزدیک ایمان کی جو دولت ہے وہ بڑھ کر ہے سب سے. تو ایک یہ بھی پہلو ہے. دوسرا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں اللہ پاک کے کرم سے, تو اسلام کے جتنے احکامات ہیں ان سب پر عمل کرنے میں اور ان کو ماننے میں ہمیں پراؤڈ فیل ہونا چاہیے. خواہ وہ ہمارا لباس ہو, خواہ وہ ہمارے رسم و رواج ہوں, خواہ وہ ہماری معاشرت ہو, ہمارا سوشل جو نیٹ ورک ہے وہ ہو, ہماری گفتگو ہو, ہمارا کھانا پینا ہو, جو بھی ایک اسلامی اقدار آپ کہیں, سنتیں کہیں, لائف اسٹائل کہیں, ہمارا آپس میں انٹریکشن کہیں, ملنا جلنا کہیں, ہمارا ظاہر کہیں, باطن کہیں, گفتگو کریں, سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا سراپا کہیں, جو بھی چیز شریعت مطہرہ نے انڈوز کی ہے, چونکہ وہ ایز اے مسلم میں نے اڈاپٹ کی ہے, تو مجھے اس پر فخر ہونا چاہیے. آپ یقین کریں اگر یہ احساس ہمارے دلوں میں ہوگا تو ہم بہت سارے وسوسوں سے دور رہیں گے, ایک اطمینان قلب نصیب ہوگا, اور اللہ پاک کی رحمت سے ہمیں بہت کچھ حاصل کرنے کا مزید موقع نصیب ہوگا.
راشد بھائی جی, تو فرما رہے تھے اور آپ نے جو فرمایا اس سے متصل, اس سے متعلق ایک بات میرے ذہن میں آئی. کافی پہلے مجدد الف ثانی علیہ رحمہ کے حوالے سے پڑھا تھا, اور وہ قید میں بھی رہے تھے اور دین کے حوالے سے, تو ان کے خطوط جو ہیں اس میں سے میں نے پڑھا کہ جو ظاہر ہے آپ کے مریدین چاہنے والے, انہوں نے بڑے اس کا اظہار کیا کہ آپ قید میں ہیں اور اس طرح کا معاملہ ہے آپ کے ساتھ. تو راشد بھائی گفتگو کر رہے تھے کہ صوفیہ تو یہ درس دیتے کہ آپ جس کیفیت میں ہیں یا آزمائش میں ہیں اس کے اندر بھی جو ہے آپ اچھائی کا پہلو ذہن کے اندر لے آئیں. تو وہ جو بڑا کمال کی انہوں نے بات لکھی, اور وہ مقام انہی کا, اللہ ان کا کوئی حصہ کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے. وہ تو فرماتے ہیں کہ اس قید میں تو عجیب لذت ہے. کیسے لذت ہے؟ کہ اس لیے کہ جب میں آزاد ہوں تو اس میں جو بھی میں کام کروں گا اس میں میرے نفس کا بھی حصہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہوں, جبکہ یہاں میں قید ہوں تو یہاں گویا مجھے بندگی کا ایک احساس زیادہ ہو رہا ہے کہ یہاں میری مرضی نہیں چلے گی, یہاں جو قانون ہے جو ہوگا وہ کرنا ہوگا. تو یہاں تو میں اپنے گویا نفس کے اس سے آزاد ہو گیا, اور مجھے یہ احساس مزید پیدا ہو رہا ہے کہ اور یہ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے, تو گویا میں ہر وقت گویا بڑی بات کہ آج کوئی بیجا قید ہو جائے تو وہ اندر بیٹھ کے کیسا اپنے آپ کو مظلوم اور احساس کمتری اور کیا کیا پیدا ہوتا رہتا ہوگا, یار یہ
جبکہ اسلام کے لیے ہو تو اس پر پراؤڈ ہونا چاہیے.
اور اس میں ان کی کیفیت کیا ہے کہ یہ تو بڑے عجیب لذت ہے اس کے اندر, تو کہ یہاں تو میرا نفس کے مطابق میں کچھ کر ہی نہیں سکتا, یہاں تو میں
جی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کو قید کیا گیا, اور آپ کو قید کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں تھا بلکہ بادشاہ وقت کا ایک غلط عقیدہ تھا, اور وہ غلط عقیدہ امپوز کرنا چاہتا تھا کہ آپ اس کے مطابق بات کریں جبکہ وہ شریعت کے مطابق نہیں تھی, تو آپ کو قید میں ڈال دیا گیا, کوڑے مارے جاتے, اور اتنا شدید ظلم تھا کہ کوڑا مارنے والا ہر تھوڑی دیر کے بعد چینج کیا جاتا تھا کہ 10-20 کوڑے مار کر اس کی طاقت میں کمی ہو جائے گی, تو نیا شخص لاؤ, فریش آدمی لاؤ تاکہ آپ کو اور بھی کوڑے مارے جائیں. بہرحال آپ نے اس پہ صبر کیا, جب آپ آزاد ہوئے اور سلطنت تبدیل ہوئی, آپ کو اعزاز و اکرام سے نوازا گیا, اور اس نے جو بھی نیا آنے والا تھا حالات بالکل تبدیل ہو گئے, تو کسی نے آ کر کہا کہ حضور جس نے آپ کو مارا تھا, جو سزا دی تھی, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, آپ کے دل میں کوئی بات ہے نہیں ہے, معاف فرما دے. تو آپ نے ایک بڑا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, اور واقعی بڑوں کی بڑی باتیں ہیں. ہم تو بات کر سکتے ہیں, اللہ پاک ہمیں آزمائش سے محفوظ فرمائے, لیکن ان کی برکتوں سے ہم حصہ تو پانے کی دعا کر سکتے ہیں. تو آپ نے اتنا زبردست جملہ ارشاد فرمایا کہ کوڑا مارنے والا کوڑا مار کر ابھی فارغ نہیں ہوتا تھا کہ میں اس کو دل سے رب کی رضا کے لیے معاف کر دیا کرتا تھا. یعنی کہ اتنا بڑا جگر, اتنی بڑی رائے خدا میں مصیبت پر اتنا زبردست صبر اور اتنا شکر کا جذبہ کہ اس حال میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر راضی رہے, اور مخلوق خدا کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ کیسا شاندار تھا.
جی جی, چیز میں یاد کرنا چاہوں گا.
جی جی بالکل,
کہ ایمان کی امپورٹنس اور اس کے اوپر آپ نے فرمایا, اور بڑا خوبصورت آپ نے جملہ فرمایا کہ ہمیں مسلمان ہونے پر بھی فخر ہونا چاہیے.
بے شک,
اور یہ سب سے زیادہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے اسد بھائی, کہ گھر کی دہلیز پر ہمیں دولت ایمان ملی ہے, آنکھ کھولی ہے ہم نے تو مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی ہے, ہمیں والدین, ہمیں ایسا معاشرہ, ہمیں ایسے افراد ملے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ورنہ دین اسلام کی خاطر لوگوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں.
جی
حضرت صعصعہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مجھے اسد بھائی یاد آ رہا تھا.
جی جی
آپ فرماتے ہیں میں ایک سفر میں تھا کہ میری اونٹنیاں گم ہو گئے, تو میں ان کی تلاش میں مصروف تھا کہ تلاش کرتے کرتے رات ہو گئی. فرماتے ہیں کہ جب رات ہوگی تو مجھے دور سے ایک جو ہے وہ روشنی نظر آئی, تو فرماتے ہیں کہ میں اس کی طرف جو ہے وہ چل پڑا. اس وقت کہتے ہیں میں اسلام میں نے قبول نہیں کیا تھا, تو کہتے ہیں کہ میں اس روشنی کی طرف چل پڑا تو مجھے وہ ایک جھگی ایک گھر جیسا مجھے لگا. کہتے ہیں وہاں میں جب اس گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک بزرگ جو ہے وہ اس میں موجود ہیں, تو میں نے ان سے اپنی اونٹنیوں کا تقاضا کیا, پوچھا کہ میری اس طرح اونٹنیاں گم ہو گئیں. اس نے کہا ہاں وہ تمہاری اونٹنیاں جو ہے وہ ہمارے پاس ہی ہیں.
اچھا
تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے تقاضا کیا, اتنے میں مجھے گھر میں جیسے رونے کی آواز آئی, بچے کی ولادت کے وقت جو آواز ہوتی اس طرح کا آواز کا سلسلہ ہوا. تو کہتے ہیں اس بوڑھے نے پوچھا کہ کس کی ولادت ہوئی ہے, تو اس کو بتایا گیا کہ جو ہے وہ بچی پیدا ہوئی ہے.
صحیح.
تو اس نے کہا کہ پھر تو میں اس کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دوں گا. تو حضرت صعصعہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اسے کہا خدا کے لیے ایسا مت کرو, تم ایسا کرو کہ جو میری دو اونٹنیاں ہیں وہ بھی تم رکھ لو.
اچھا
اور جو میں تیسری اونٹنی پر سوار ہو کر آیا وہ بھی تمہیں دیتا ہوں,
اللہ
لیکن خدا رہا اس بچی کو زندہ درگور جو ہے وہ نہ کرو. کہتے ہیں قدرتی میرے دل میں اللہ تبارک نے رحم ڈال دیا, رحم کے جذبہ میرے دل کے اندر آ گیا اور میں نے اس بوڑھے سے کہا کہ ایسا نہ کرو, اس بچی کو زندہ درگور, اس بچی کو میرے حوالے کرو اور تم یہ تینوں اونٹنیاں جو ہے وہ لے لو. تو وہ تینوں اونٹنیاں اس کو دے کر بوڑھا اس بات پر راضی ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ میں اس بچی کو لے آیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح مختلف اسفار میں سفروں میں رہتا اور جہاں کہیں میں ایسا واقعہ دیکھتا میں جو ہے وہ اونٹنیاں دے کر مال دے کر جو ہے وہ ان بچیوں کو لے لیتا اور ان کو میں نے محفوظ کر دیتا, یعنی بچا لیتا ان کی جان. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب حاضر ہوئے, حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر اپنا یہ سارا واقعہ سنایا اور دولت ایمان سے مشرف ہوئے, کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے 360 بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا.
اللہ
360 بچیوں, جی ایک دو نہیں 360 بچیوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زندہ درگور ہونے سے بچایا ہے اور ہر بچی کو تین اونٹنیوں کے عوض میں نے بچایا ہے. اے اللہ کے حبیب کیا اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر عطا فرمائے گا؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سا تیرا اجر یہی ہے کہ اللہ نے تجھے دولت ایمان سے مشرف فرمایا, تجھے کلمہ پڑھنے کا شرف عطا فرمایا ہے, اتنا بڑا اعزاز اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا فرمایا,
اس سے بڑھ کر کیا,
اس سے بڑھ کر اور کیا انعام ہے تیرے لیے کہ یہ جو کلمہ ہے یہ دنیاوی کامیابیوں اور اخروی اور سرمدی اور ابدی نعمتوں کا خزانہ تجھے مل گیا ہے, تو اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے. تو بھائی آپ نے جو خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, واقعی ہمیں ہم جتنا فخر کریں, ہم جتنا اللہ پاک کا شکر ادا کریں, ہم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہیں کہ مولا تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہم نے نہیں مانگا تھا, اپنے کرم سے اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت ایمان سے مشرف فرمایا اور پھر اس پر سونے پر سہاگا یہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بننے کا شرف عطا
فرمایا. جی جی
ایمان کی خاطر لوگوں نے کس قدر قربانی دے کر جو پھر دولت ایمان کی نعمت پائی ہے اللہ نے ہمیں گھر بیٹھے عطا فرمایا.
بے شک بے شک. یہاں پہ ایک اور بات میں ایک سٹیپ آگے لے کے چلوں کہ چٹکلا بھی مجھے یاد آ گیا. راشد بھائی ماشاء اللہ آپ تینوں مدنی ہیں, تو ایک تو ہے کہ مسلمان ہونا مومن ہونا یہ تو ہر مسلمان ہے ہی ماشاء اللہ, اللہ پاک سب کو استقامت دے. اچھا اس کے بعد پھر مذہبی حلیہ اپنانا,
بے شک
عالم بننا یا دینی معلومات حاصل کرنا اور بظاہر مولانا فیل ہونا جس کو عرف عام میں مولانا کہتے ہیں, ٹیکنیکل لینگویج میں نہیں ویسے ہی, تو بعض وقت اس میں لوگ جو ہے وہ شرم محسوس کرتے ہیں. اچھا یہ تو ایک سعادت کی بات ہے کہ میرا ظاہری حلیہ بھی اسلام کے مطابق ہے, سنت کے مطابق ہے. جامعۃ المدینہ میں جب ہم نئے نئے آئے پڑھنا شروع کیا تو ظاہر اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں اولا کے اندر فرسٹ کلاس جو ہوتی ہے اس کے اندر ہر طرح کے طبقے سے آتے ہیں, سب کا بیک گراؤنڈ مذہبی نہیں ہوتا, کئی ایسے بھی تھے ہمارے درجے کے اندر کہ جب وہ جامعۃ المدینہ میں آئے تو ان کو کوئی اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی, تو وہ اپنے ساتھ جو ہے وہ پینٹ شرٹ لے کر آئے تھے کہ یار وہاں پہ کبھی کبھی یہ بھی پہن لیں گے, یعنی کہ وہ اتنا دور تھے کہ ان کو درس نظامی کسی نے ترغیب دے کر بھیج دیا ہوگا, آ کے پتہ لگا کہ نہیں بھائی یہ تو مطلب ایک بڑی ذمہ داری والا کام ہے اور جب آپ علم دین باقاعدہ حاصل کریں گے. اچھا اب اس میں میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں تو وہ کچھ نئے نئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو امامہ باندھنے میں ان کو تھوڑا سا فیل ہوتا تھا, وہ ٹوپی میں گھومتے تھے, بعض وقت ایسا بھی کہ وہ کہیں باہر گئے تو ننگے سر چلے گئے, یعنی کہ مولانا دکھنے میں تھوڑا سا تذبذب کا شکار. تو ہمارے ایک استاد صاحب تھے, کمال ہے, انہوں نے ماشاء اللہ ایک پورا پیریڈ لیا اور فرمایا کہ آج میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ پراؤڈ ٹو بی مولانا, آپ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرائیں کہ میں مولانا ہوں. اچھا پھر انہوں نے تکرار کروائی کہ بولو میں مولانا ہوں, میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. بولا یہ جو تم لوگ آگے پیچھے تھوڑا ہو جاتے ہو نا کہ بھائی امامہ یہاں باندھنا ہے یہاں نہیں باندھنا, اس کے پیچھے کیا ہے؟ بھائی امامہ تو ایک فخر ہونا چاہیے نا کہ میرا لباس بظاہر جو ہے وہ مذہبی ہے, تو آپ کہیں پر بھی ہیں تو مذہبی حلیے میں ہونا چاہیے. تو یہ جو آپ ڈنڈی مارتے ہو تو اس کے پیچھے یہ ہے کہ آپ کے دل کے اندر وہ ایکسیپٹینس نہیں ہے اس چیز کی. تو پورا پیریڈ انہوں نے لگایا اور بڑی اچھی تربیت کی خوش مزاجی کے انداز میں, پھر بلوایا کہ بولو میں مولانا ہوں, بولو میں مولانا ہوں, ایکسیپٹ کرو کہ میں ایسا ہی ہوں اور اس پر فخر کرو پازیٹیو وے کے اندر. تو اس سے الحمدللہ ذہن سازی ہوتی ہے. تو ہم مسلمان ہیں اور ہمارے اسلام کی جو بھی بات ہے اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں وہ کسی بھی تعلق سے ہو تو مجھے اس پر جو ہے وہ فخر ہونا چاہیے اور اس بات کو انجوائے کرنا چاہیے, اس کو احساس کو اپنے دل میں بیدار کرنا چاہیے. بات تو بہت ہے ایمان اور اسلام پر کی جائے تو بہت زیادہ وقت گزر سکتا ہے, لیکن اور بھی کئی واقعات ہیں, لیکن آپ سے ہم نے کالز کا بھی کہا تھا تو ایک کال کو شامل کرتے ہیں. جی
ماشاء اللہ سے کہانی کے پیچھے سلسلہ بہت پیارا چل رہا ہے. راشد بھائی آپ سے میرا یہ سوال ہے, جو عذاب کہف کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس کے پیچھے کہانی کا واقعہ کیا ہے؟
جی عذاب کہف کا واقعہ
کافی ڈیٹیل سے قرآن مجید میں بھی ڈسکس ہوا, پھر مفسرین نے بھی بیان کیا,
بظاہر ایک ہے لیکن اس کے اندر بہت سارے
جی بہت سارے واقعات
سینٹرل آئیڈیا چلے بیان کر
جی, اور بہت سارے درس بھی موجود ہیں. سینٹرل آئیڈیا یعنی اس کا مرکزی آپ خیال یا اس کا نقطہ آپ یہ لے لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین پر بندہ جب قائم ہوتا ہے اور عزم مصمم جب کرتا ہے تو اگرچہ بظاہر مشکلات ہوں, اگرچہ زمانہ بندے کے خلاف ہو جائے, لیکن چونکہ وہ دین پر قائم ہے, اللہ رسول کے احکامات کو ہی وہ پریفر کر رہا ہے, تو اگرچہ بظاہر بچنے کے یا سرخرو ہونے کے سارے دروازے بند ہوں, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مسبب الاسباب ہے. خیر کے عادت لوگوں کی عقلیں حیران رہ جاتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ کی طرف گامزن افراد کے لیے اس طرح راہیں کشادہ فرماتا ہے کہ کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ کا خلاصہ بھی میں عرض کروں کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو ہماری راہ کی طرف کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں دکھاتے ہیں. تو بندہ اگر کسی نیک مقصد کے تحت اور حق کے لیے کھڑا ہو جائے اور کوشش کرے تو اگرچہ اس کی مخالفت ہوگی لیکن ایک نہ ایک دن حق جو ہے وہ غالب آئے گا.
بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ.
اسی واقعے میں اگر وہ ہم اپنے عنوان سے بھی لیں کہ کہانی کے پیچھے کہانی, یہ جو پورا واقعہ اول تو اس کا شروع یہیں سے ہوا تھا کہ وہ بادشاہ ظالم تھا اور جو معبودان باطلہ کی عبادت نہیں کرتا تھا اسے وہ مروا دیتا تھا. تو یہ جو نوجوان تھے جو مسلمان ہوئے تھے, خدا وحدہ لا شریک کو ماننے والے بنے تھے, وہ نے یہ منظر دیکھا اور اللہ نے دکھایا کہ وہ جن کو مار رہا تھا ان کی روحیں فرشتے لے کر جا رہے ہیں. تو ان کی نگاہوں نے یہ منظر دیکھا تو یہ توحید پر آ گئے اور پھر وہ ان کا بھی دشمن, اور پھر اس میں مزید دیکھیں کہ وہ پیچھے لگا اور وہ پورا واقعہ, وہ کس طرح غار میں جا کر سو گئے, پھر وہ غار کو بند کر دیا, بند کرنے والے نے وہ واقعہ لکھ کے دیوار میں لگا چن دیا تھا اور ایک جو ہے وہ خزانے میں محفوظ. پھر وہ جب اٹھے تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس دور کے اندر ایک فتنہ تھا کہ بھائی وہ لوگ بن رہے تھے کہ بھائی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھ سکیں گے, اس چیز کے منکر ہو رہے تھے. تو وہ بادشاہ یہ دعائیں کرتا تھا کہ اللہ کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے کہ ان لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہو جائے اور یہ سمجھ جائیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے اور بندہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھا سکتا ہے. تو اسی دور میں یہ بات پیش آئی کہ وہ غار پہ اوپر دیوار ٹوٹ گئی اور یہ جو ہے وہ اٹھ گئے اور ظاہر ہو گیا, پھر لوگوں کے سامنے معاملہ ظاہر ہو گیا. وہ سوئے کب تھے؟ 300 سال پہلے, 309 سال سوتے رہے نا, یعنی انہیں جب سلایا تھا اور جس وقت اٹھایا اللہ رب العزت نے, اس وقت فتنہ یہ تھا کہ لوگ اس بات کے منکر ہو رہے تھے کہ مرنے کے بعد آدمی نہیں اٹھ سکتا, تو اللہ نے ظاہر کر دیا کہ یہ تو دیکھو 300 سال سے سو رہے تھے اور اب اٹھ گئے. تو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے معاملات کے اندر حکمتیں ہوتی ہیں کہ آدمی کو حیران رہ جاتا ہے.
بادشاہ بیدروس تھا, وہ اہل ایمان میں سے تھا اور پھر قرآن مجید میں جو اس کو بیان کیا گیا کہ جب ان اللہ والوں کی انہوں نے گویا کہ کرامت دیکھی، رب کا ایک فضل دیکھا، تو انہوں نے عہد کیا اور ایک عزم کا اظہار کیا، لنتخذن علیہم مسجدا، اس طرح کے قرآن مجید میں کلمات ہیں کہ ضرور ہم ان کے غار کے قریب جو ہے مسجد بنائیں گے۔ یہاں پر امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں کہا، انہوں نے اس لیے کہا کہ ہم ان اللہ والوں کے قرب میں ایک مسجد بنائیں گے اور اس میں عبادت کریں گے۔ عبادت تو ہر مسجد میں کی جا سکتی ہے، زمین کے کسی بھی صاف حصے پر جہاں شرعی ممانعت نہ ہو وہ قبول ہوتی ہے اس امت کے اعتبار سے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے مسجد ان کے قرب میں بنائی تاکہ ہم اس میں نماز پڑھیں گے اور ان اللہ والوں کے قرب کی برکتیں پائیں گے۔
سبحان اللہ، عبادت تو رب ہی کی ہے
جی
اور اسی ہی کی ہے، لیکن اگر کسی جگہ کو کسی خاص نسبت سے دیکھا جائے تو اس کی برکتیں مزید ہو جایا کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر میں آپ کو عرض کروں گا کہ انہوں نے جو کالر تھے ہمارے، قرآنی واقعے سے سبق کے بارے میں کہا، تو ایک بڑی ہی زبردست کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، عجائب القرآن ما غرائب القرآن، اس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کردہ جو پچھلی امتوں کے، بنی اسرائیل کے اور بھی جو دیگر انبیاء تھے ان کے جو مشہور واقعات ہیں وہ بڑے شاندار طریقے سے ہیں اور اوتھینٹک کتاب ہے۔ جب بھی آپ قصوں پر، قصص پر، سٹوریز پر، کہانیوں پر کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک پہلو یہ آ جاتا ہے کہ اوتھینٹک اور نان اوتھینٹک کا فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لکھنے والا کہیں سے کہیں لکھ دیتا ہے، انبیاء کرام کی سیرت پر جو واقعات لکھے گئے اس کے اندر ایسے ایسے مبالغے ہیں کہ جو شرن درست نہیں، بعض اوقات جھوٹی باتیں بھی انبیاء کرام کی طرف معاذ اللہ منسوب کر دی گئی۔ یہاں تک کہ قرآنی واقعات کو بیان کرنے میں بھی بہت ساری ایسی کتابیں مارکیٹ کے اندر ہیں کہ جس کے اندر درست واقعات نہیں ہیں۔ اچھا، بعض اوقات واقعہ درست ہے لیکن اس کے بعد جو لکھنے والے نے اپنی طرف سے اس کے اندر جو شامل کیا، جو نتیجہ نکالا یا اس کے ضمن کے اندر جو بیان کیا وہ عجیب و غریب بات ہے، اپنی طرف سے جو ہے اس کے اندر غلط قسم کی تفسیر جو ہے وہ ڈال دی۔ لہٰذا کانشیس رہنا چاہیے، یا تو وہ اتنی واضح کتاب ہو کہ جس کے ٹائٹل سے ہی واضح ہو، جیسے کہ حکایات مولانا مثنوی، اب وہ ہیں ہی حکایات، تب اس کے اندر کوئی ایسا شائبہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے یا حدیث ہے، اب وہ ایک حکایت ہے، اس کے ضمن کے اندر کوئی جو ہے وہ بات بیان کی گئی، لرننگ ہے سیکھنے کے لیے۔ اچھا، بچوں کی کہانیاں، اب پتہ ہے کہ کہانیاں ہیں، لیکن جب کوئی مذہبی ٹائٹل کے ساتھ اور قرآن یا حدیث کے کسی واقعے کو بیان کرے تو وہاں پر ہمیں بہت زیادہ غور کرنا ہے کہ ہم جو کتاب خرید رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو اس کے اندر اوتھینٹیکیشن کہاں ہے۔ تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ چونکہ ایک ادارہ ہے، دعوت اسلامی ہے، اس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، لکھنے والے، کام کرنے والے علماء، اور پھر اس کے اوپر جو تفتیش کا سلسلہ ہوتا ہے، چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ بڑا شاندار ہے۔ تو بہرحال ایک ہمارے بزرگ عالم صاحب نے ان کو تحریر کیا ہے، یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع ضرور کی ہے، لکھی نہیں ہے المدینۃ العلمیہ نے۔ تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے تو دیر از اوتھینٹیکیشن، کہ یار اس کے اندر کوئی ہوائی بات نہیں ہوگی، بلکہ جس بھی رائٹر کی یہ کتاب شائع کی جائے گی اس پلیٹ فارم سے دیٹ وڈ بی ویری اوتھینٹک۔ تو قرآن کے واقعات پر میں تو آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ ون آف دا بیسٹ بک وچ از اوتھینٹک، آپ پڑھنا چاہیں تو عجائب القرآن ما غرائب القرآن یہ کتاب حاصل کریں، اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ بہت ساری غلط چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اسی طرح سیرت کے موضوع پر بھی، کیونکہ سیرت کے اندر بھی واقعات ہوتے ہیں اور اس کا ہر شخص ویسا اہتمام نہیں کرتا، تو سیرت پر بھی اگر کوئی کتاب پڑھیں تو بھی یہ دیکھ لینا چاہیے کہ یہ کس رائٹر کی کتاب ہے۔ جی راشد بھائی، مزید آپ نے ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کرنا تھا۔
جی، علامہ علی قاری بہت بڑے محدث ہیں، یہ 11ویں صدی کے بزرگ ہیں اور ان کو 11ویں صدی کا مجدد بھی کہا جاتا ہے، کئی آپ نے کتابیں تحریر کی ہیں۔ آپ کی ایک کتاب ہے مرکات المفاتی، جو مشکات شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، اس کی شرح ہے۔ اچھا، یہ افغانستان سے تعلق رکھتے تھے، یہ پٹھان تھے۔
اچھا،
مطلب سن کے حیران ہوا کہ امام علیہ سنت کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ مجدد ہیں اور وہ بھی وہاں سے تعلق رکھتے ہیں۔
اور عربی کیسی؟
ہاں، سبحان اللہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ، علامہ علی قاری شیخ علی بن سلطان حروی مکی،
سبحان اللہ،
یہ یعنی مفتی مکہ تھے۔ انہوں نے جو مرکات شریف کی شرح لکھی، مشکات شریف کی شرح لکھی ہے مرکات، اس کے مقدمے میں یعنی ابتدا میں چند اسلاف کا، محدثین کا، آئمہ کرام کا تذکرہ کیا۔ تو وہیں پر جب امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ تعالی کا ذکر خیر فرمایا تو آپ کا ایک واقعہ ذکر کیا
جی.
اب امام اعظم ابو حنیفہ کون ہے؟ اس امت کے علماء کے سرخیل ہیں، یعنی کہ امت محمدیہ کے جو اسکالرز ہیں، علماء ہیں، قرآن حدیث کا علم جاننے والے ہیں، ان کا جو سب سے بڑا رینک ہے مجتہد کا، اور وہ بھی اجتہاد مطلق کا، تو امام اعظم مجتہد مطلق کے مرتبے پر فائز ہیں، اور بعد میں آنے والے تمام مجتہدین نے ان سے فیض لیا، اسی لیے آپ کو امام الائمہ کہا جاتا ہے،
تابعی بھی
جی امام اعظم کہا جاتا ہے، اور تابعی رؤیہ بھی ہیں، تابعی روایت بھی ہیں، یعنی روایت کے صحابہ سے روایت بھی لی ہے اور صحابہ کی انہوں نے زیارت بھی کی ہے. اچھا اتنے بڑے امام ہیں اور ساری امت کے گویا کے پیشوا ہیں، ان کے بعد آنے والے تمام مجتہدین نے، محدثین نے ان سے فیض لیا، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، امام مالک ہوں، سب نے ان سے بل واسطہ یا بلا واسطہ فیض لیا. پھر جو حدیث پاک کی 6 مستند انتہائی اوتھینٹک کتابیں ہیں جن کو سیاہ صدقہ کہا جاتا ہے، ان کے مصنفین کے اگر آپ شجرے نکالیں، یعنی علمی شجرہ نکالیں اساتذہ کے اعتبار سے، تو سب امام اعظم کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. لیکن آپ کا ایک واقعہ علامہ قاری نے ذکر کیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوفے میں رہا کرتے تھے، ایک مرتبہ آپ کا بصرہ شہر جانا ہوا، یہ دوسرا شہر تھا، دونوں علم کے مرکز تھے، تو آپ جب بصرہ تشریف لے گئے تو آپ نے یہ گمان کیا کہ میں بصرہ جاؤں گا اور لوگ مجھ سے جب سوال کریں گے تو میں انشاءاللہ لوگوں کے سوالات کے جوابات دے دوں گا. یعنی بعض اوقات اساتذہ کی طرف سے بھی تائید ہوتی ہے، رب کی نعمت کا گویا کہ ایک اظہار بھی ہوتا ہے کہ اب اتنا علم آ گیا ہے کہ لوگوں کے پیش آمدہ مسائل کے میں، یعنی جو سوالات ہو سکتے ہیں، متوقع سوالات میں ان کے جواب دے سکتا ہوں. اب ہیں بھی امام اعظم مجتہد مطلق، اور مجتہد مطلق میں بھی پھر سر فہرست ہیں. فرماتے ہیں کہ میں جب بصرہ پہنچا اور اس گمان سے گیا تو مجھ سے جب مسائل پوچھنا لوگوں نے شروع کیا، جو مسئلہ پوچھا جاتا مجھے نہ آتا، میں گویا کہ لاجواب ہو جاتا. نہیں، جو مسئلہ پوچھا جا رہا ہے جواب مستعجل نہیں
پڑ رہا.
فرماتے ہیں فوراً میری جو توجہ ہے نا وہ میرے استاد شیخ حماد کی طرف گئی، یہ ان کے استاد تھے. اچھا امام اعظم کے استاد صاحب کا نام بھی حماد تھا اور آپ کے ایک صاحبزادے کا نام بھی حماد تھا، تو عین ممکن ہے کہ استاد صاحب کی محبت کو گویا کہ آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے نام رکھا ہو. بہرحال فرماتے فوراً جب یہ اس طرح معاملہ ہوا نا کہ لوگ سوال کر رہے ہیں مجھ سے جواب نہیں بن پڑ رہا، تو میں نے فوراً میری توجہ اپنے استاد کے پاس، استاد کی طرف گئی، پھر میں نے اپنے استاد شیخ حماد کی صحبت کو گویا کہ لازم پکڑ لیا، اور تقریباً 18 سال ان کی صحبت میں رہا، ان کے ساتھ رہا. فرماتے جب ان کا وصال ہو گیا تو پھر جب بھی میں نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرتا تو والدین سے پہلے یا والدین کے ساتھ اپنے شیخ کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتا، اور جن لوگوں سے میں نے پڑھا، یعنی جو میرے اساتذہ ہیں، اور جنہوں نے مجھ سے پڑھا جو میرے شاگرد ہیں، ان کے لیے میں استغفار کیا کرتا تھا. تو یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ انسان جتنا بھی ماہر ہو جائے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا شیخ الکل فی الکل، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میں ماسٹر آف ایوری آرٹ ہوں، ہر فن مولا ہوں، جتنا بھی انسان ہو جائے فوق کل ذی علم علیم، بڑوں کے ساتھ رہنے میں، ان کے پیچھے چلنے میں ہی برکت ہوتی ہے. عالم دین ہو، انجینئر ہو، دنیاوی اعتبار سے بھی کسی بھی شعبے میں بڑا ہو جائے، بہر صورت اس کو اپنے اکابرین کی، اپنے ٹیچرز کی، اپنے بزرگوں کی حاجت رہتی ہے. بندے کو کبھی بھی مستغنی نہیں ہونا چاہیے، جس مقام پر بھی پہنچ جائے اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کر رہنا چاہیے.
بے شک اس میں دنیاوی طور پہ بھی ہم نے دیکھا، راشد بھائی ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ دینی استاد کا مقام و مرتبہ تو پھر کیا ہی بات ہے، دنیاوی طور پر بھی ہم نے دیکھا ہے ہنر مندی کے اندر، کوئی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، ایون کہ گاڑیوں کا کام کرنے والا، جس سے اس نے سیکھا ہوتا ہے تو زندگی بھر اس کا مرہون منت رہتا ہے، اور استاد ہی اس کو کہہ رہا ہوتا ہے، جس سے بھی سیکھا، ٹیچر ہے، استاد ہے، جو بھی لفظ وہاں پر استعمال ہوتا ہو. تو بڑوں کے ساتھ رہنے میں برکت ہے، اور جس کا آپ پر احسان ہے تو اس کا احسان مند جو ہے وہ ضرور رہنا چاہیے. آپ کچھ کہہ رہے
ہیں اسد بھائی، یہاں پر مجھے ہے نا، آپ نے امام احمد بن حنبل کی بات کی تو مجھے ان کی بات سے ہی وہ ان کا واقعہ یاد آ گیا. امام صاحب جب رہائی کے بعد تشریف لے آئے نا
جی،
تو ایک شخص کے لیے نا مغفرت کی دعا مانگا کرتے تھے. تو آپ کے جو صاحبزادے تھے وہ پوچھتے تھے، ابا جان میں نے دیکھا آپ اس شخص کی مغفرت کی ہمیشہ دعا مانگتے رہتے ہیں، اس کا ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے،
اس کہانی کے پیچھے کیا،
ہاں اس کہانی کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ شخص تھا کہ جو جیل میں ہے نا میرا رفیق تھا.
اچھا، یعنی وہ بھی جیل میں؟
جی وہ بھی جیل میں تھا. ارشاد فرمایا جب مجھے کوڑے مارے جاتے تھے تو ہر کوڑے کی ضرب پر جو ہے نا وہ جو شخص تھا وہ چور تھا.
اچھا،
تو کہا کہ وہ مجھے کہتا تھا امام صاحب میں تو چور ہوں، حقیقی چور ہوں، پر میں نے اب تک جو ہے نا وہ اپنا سچ نہیں اگلا.
اچھا
آپ تو یوں سمجھیے کہ ہیں ہی حق پر.
صحیح.
آپ نے جو ہے وہ ثابت قدمی دکھانی ہے. جب میں ایک حقیقی چور ہو کر ابھی تک اپنا جرم قبول نہیں کیا, آپ تو ہیں ہی حق اور صداقت پر, تو آپ نے ڈٹے رہنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کوڑے کی ضرب آپ کو جو ہے وہ حق سے جو ہے وہ متزلزل نہ کر دے. تو امام صاحب فرماتے ہیں اس کی اس بات نے مجھے اتنی ہمت دی, اتنی قوت دی, اتنی طاقت دی کہ پھر مجھے کوڑے لگتے تھے میں اس کی پرواہ نہیں کیا کرتا تھا. امام صاحب فرماتے ہیں میں اس لیے اس شخص کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہوں کہ اس کے جملے کی بدولت جو ہے مجھے ہمت, طاقت اور حوصلہ ملا تھا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے, ہمارے بزرگان دین قائم ہیں, امام ہوں, میں نے اتنا علم حاصل کیا ہے, تقویٰ اور پرہیزگاری ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے جملہ لینے کی, سیکھنے کی, لیکن
اس کا تذکرہ کرنے کی,
اس کا تذکرہ کرنے کی اور مغفرت کی دعا کے لیے دیکھیے کیسا اہتمام فرما رہے ہیں. اور ہر وقت لرننگ موڈ میں ہمارے بزرگان دین اور اسلاف جو موجود ہیں, کتنا خوبصورت درس ہمارے لیے ہے. یہ زبردست ایک میسیج ہے ہمارے لیے کہ ہم جو جیسے راشد بھائی نے فرمایا کبھی بھی مستغنی نہیں ہونے, بے پرواہ بے نیاز نہیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے, بلکہ ہر وقت جو انسان کو جستجو میں رہنا. اور بسا اوقات عام شخص بھی ہمیں بہت بڑی بات سکھا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم جو سمجھیں کہ ہم اپنے ہم منصب یا کسی علم والے سے ہی یا صاحب منصب سے ہی صاحب تدریس سے ہی ہم کچھ حاصل کر سکتے, بس اوقات عام شخص بھی ہمیں بہت کچھ سکھا جاتا ہے.
طبیعت ہونی چاہیے نا.
بالکل. امام صاحب کا ہی مجھے ایک اور واقعہ اسد بھائی جب وہ یاد آ رہا ہے, امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ تعالی, بڑے خوبصورت بزرگ ہیں اور ان سے بڑی ایک قلبی محبت ہے, لگاؤ ہے. اللہ تبارک و تعالی بزرگان دین کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی سیرت میں ہمارے لیے بڑے روشن پہلو موجود ہیں. جب ہم ان کو پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں سیکھنے کا بڑا موقع ملتا ہے. اب ہمارے بزرگان دین کی عاجزی, انکساری, تواضع, سیکھنے کا انداز کتنا نرالا ہے. ایک مسافر جو ہے وہ ایک مسجد کے اندر موجود ہے, تو عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو جب چلے گئے تو مسجد میں سناٹا ہو گیا سوائے اس مسافر کے.
صحیح.
تو اب مسجد کا خادم آیا اور اس نے اس اجنبی مسافر سے کہا کہ چلیے مسجد کے باہر, اب مسجد کے بند ہونے کا وقت آ گیا ہے. تو اس مسافر نے ریکویسٹ کی کہ میں اجنبی ہوں, مسافر ہوں, میرے پاس کوئی رہنے کا بندوبست نہیں ہے, تو اگر آپ مجھے یہیں مسجد میں قیام کرنے کی اجازت دیں. تو اس نے کہا جی مسجد میں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے, ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ مسجد سے باہر تشریف لے جائیں. اچھا یہ اس دور کی بات ہے کہ جب کہ مسجدوں میں قیام کیا جاتا تھا.
صحیح.
یہ عرفاً جو ہے وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ قیام ہوتا تھا, لیکن وہ جو خادم تھا اس نے وہ مسجد تھا اس بات پر کہ آپ جو ہے وہ مسجد کو خالی کر دیں, مسجد سے باہر چلے جائیں. اب جو ہے وہ اس اجنبی مسافر کو مسجد سے باہر خادم نے جب نکال دیا تو مسجد کے سامنے بالکل ایک نان بھائی کی دکان تھی, تندور پر روٹیاں پکانے والا شخص موجود تھا. وہ خادم کی اور اس مسافر کی تکرار کو دیکھ رہا تھا کہ مسافر اس سے بڑی عاجزانہ التجا کر رہا تھا کہ مجھے مسجد کے اندر قیام کرنا, میرا اس شہر میں کوئی ٹھکانہ نہیں, میں کہاں جاؤں گا. تو جب نان بھائی نے یہ دیکھا تو اس کی دکان بند کرنے کا وقت ہوا. جب وہ گھر جانے لگا تو اس نے مسافر سے کہا کہ آپ ایسا کیجیے میرے ساتھ, آپ میرے گھر پہ چلیے, میرے مہمان بنیے. تو وہ ان شخصیت کو لے کر ساتھ جو ہے وہ چل پڑا. تو وہ جو اجنبی مسافر تھے انہوں نے نوٹ کیا کہ وہ شخص جو ہے وہ ذکر الہی میں مصروف ہے. وہ نان بھائی جو تھا, وہ روٹیاں پکانے والا جو شخص تھا, وہ اللہ کی یاد میں استغفار میں مصروف ہے. حتیٰ کہ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے اللہ کا ذکر کیا. تو وہ اجنبی مسافر جو تھے وہ ان کو بڑی ایک حیرت ہوئی اور خوشگوار حیرت ہوئی کہ بظاہر ایک روٹی پکانے والا شخص اور اس قدر ماشاءاللہ امام کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے. بہرحال شب گزاری, صبح ہوئی تو وہ شخص جب وہ اپنے دکان کے لیے آٹا گوندھنے کے لیے جب اس نے اہتمام کیا تو بھی اس نے ذکر اللہ کرنا شروع کر دیا, اور ذکر الہی کرتے کرتے وہ اپنا آٹا گوندھنے میں مصروف تھا. تو وہ جو اجنبی مسافر تھا اب اس سے رہا نہ گیا, ان سے انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ اے نان بھائی میں نے دیکھا تم رات سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو, گھر میں آئے تب بھی اللہ کا ذکر کیا, اب آٹا گوندھ رہے ہو تب بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہو, تو اس ذکر کی برکتیں کیا پائیں تم نے, کیا فوائد اور کیا ثمرات تمہیں اس ذکر کی برکت سے ملے. تو وہ نان بھائی کہنے لگا کہ حضرت وہ کون سی برکت ہے جو مجھے اس ذکر کی برکت سے نہیں ملی, اللہ تعالیٰ نے سبھی کچھ عطا فرمایا, میں نے جو دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا. تو اس اجنبی مسافر جو تھے انہوں نے پوچھا اچھا کوئی ایسی دعا بھی ہے جو رہ گئی وہ قبول ہونے سے. تو وہ نان بھائی کہنے لگا کہ حضرت ایک دعا ہے جو قبول ہونے سے رہ گئی ہے, اس کے بارے میں بھی یقین ہے کہ وہ ضرور قبول ہوگی.
وہ کیا؟
آپ نے پوچھا وہ کیا دعا ہے؟ تو کہنے لگا کہ وہ یہ ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے اللہ ابو عبداللہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے میری ملاقات ہو جائے.
واہ.
یہ میری دعا ہے کیونکہ میں نے ان کے تقوی کا, ان کی جو وہ کہنا میں ان کی جو وہ کہنا میں نیک نامی کا میں نے بڑا ذکر سنا ہے, تو میرے دل میں حسرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے ان سے ملاقات کروا دے. تو وہ جو اجنبی مسافر تھے وہ مسکرائے اور انہوں نے اس نان بھائی سے کہا ہے نان بھائی خوش ہو جا, اللہ تعالیٰ نے تیری یہ دعا بھی قبول فرما لی, میں ہی ابو عبداللہ احمد بن حنبل ہوں. آپ دیکھیے اسد بھائی کہ کیسی برکت اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد سے جو ہے وہ نکالے گئے اور کہاں پر جا کے ان کے مہمان بنائے گئے. سبحان اللہ, ذکر کی برکت سے, استغفار کی برکت سے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی برکت سے. تو یہ ایک ہمارے لیے بڑا اس کے اندر حکایت کے اندر سیکھنے کا پہلو موجود ہے. ہم سب کو بھی چاہیے
اللہ کی یاد
میں, جی ہاں بالکل, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مصروف عمل رہیں, اللہ کے ذکر میں, استغفار میں ہم مصروف عمل رہیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور جو ہے وہ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے.
اس میں تو امام احمد بن حنبل تشریف لے آئے تھے اور جو میرے پاس اس وقت ایک واقعہ ہے وہ ریئل واقعہ ہے, تھوڑا اپنے انداز سے اس کو میں سناؤں گا. جیسے آپ نے کہا تھا ایک تو اپنی حیثیت بھی قبول کرنی چاہیے, آپ کو جو منصب دیا اس کو اگر آپ مولانا ہیں کوئی ایسا منصب اسے قبول کریں یا جس اسٹیٹس پہ ہیں اسے قبول کریں اور جو ہے اس سے باہر نکلنے کی جو ہے وہ کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور یہاں جو ہے اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ کہ ایک تھے وہ اسٹوڈنٹ ہی تھے اور وہ اپنی جہاں پر اسٹے کیا ہوا تھا وہاں پر وہ پڑھ رہے تھے اور ان کے پاس مہمان آ گئے کہ ان کو کہا گیا کہ بھئی یہ بھی آپ کے ساتھ یہاں آج رات رہیں گے. تو وہ بھولیے سے ایسا کچھ انہیں فیل نہیں ہوا کہ یہ کون ہے کیا ہے, تو انہوں نے پوچھا بھائی کیا کرتے ہو تم, ہم پڑھتے ہیں یہ وہ. اب سامنے ان کے نا ڈکشنری کھلے, ڈکشنری موٹی تازی کتاب ہوتی ہے, تو کہا یہ کیا ہے, کہا یہ ہم پڑھتے ہیں. ڈکشنری تو کہیں نہیں پڑھائی جاتی, مقصد ان کا صرف ان پر روب دکھانا تھا کہ جی میں ڈش اتنی موٹی کتاب, اچھا یہ آپ پڑھتے ہیں یوں یوں خوب نے ٹھیک ہے. اب اگلے دن جب وہ پہنچے اپنے یہاں پر وہ پڑھنے اسٹوڈنٹ جاتے تھے انسٹیٹیوٹ میں, جب وہ کلاس میں پہنچے تو جو وہ رات کو ان کے پاس تھے نا وہ بطور ٹیچر وہاں کھڑے ہوئے تھے.
اچھا
اب ان سے نگاہیں نہ اٹھے کہ رات کو جن کو میں ڈکشنری کے دکھا رہا تھا
بھرم دے رہا تھا وہ ہمیں جو ہے وہ پڑھانے کے لیے موجود ہے.
اب وہ بھائی جو اسٹوڈنٹ ہو جو ریئلٹی آپ وہ قبول کریں بیان کریں اور سامنے والے کا ظاہر دیکھ کر اس ٹائم ایسی نہیں ہوئے ہوں گے بن کے لگے بھائی یہ کوئی ٹیچر نہیں ہے, تو انہوں نے جناب ان پہ روب جمانا شروع کر دیا. تو ایسا نہیں
سیکھنے کی بات ہو رہی تھی شاہ صاحب اور راشد بھائی, ایک اللہ کی شان ہے, ایک تو یہ پہلو ہے نا کہ بڑوں کے ساتھ وابستہ رہیں اور کبھی بھی ہم تکمیل کو نہیں پہنچ سکتے, واقعی یہ حقیقت بھی ہے. ہمارے استاد صاحب تھے تو وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے, بعد میں ہمیں بھی ایکسپیرئنس ہوا, ظاہر ہے درس نظامی کے اندر نماز کے موضوع پر بار شریعت سے آپ سب سے پہ, بلکہ اب تو نماز کے احکام ہے پھر بار شریعت کا آپ اسٹڈی کرتے ہیں, پھر نور الہدیٰ ہے, پھر اس کے بعد قدوری شریف ہے, تو پھر اس کے بعد اور کئی کتابیں آپ پڑھتے ہیں اور ہر ایک کے اندر نماز کے مسائل بھی ہوتے ہیں, اسی طرح اور جو کتابیں ہیں. تو وہ کہا کرتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ نماز ہے. قرآن کے اندر بھی اس کا جس کا سب سے زیادہ تذکرہ ہوا عبادات کے اندر وہ نماز ہو گئی. اچھا حدیثیں بھری پڑی ہیں نماز کے ایک ایک رکن پر اور ایک ایک چیز پر, بعض اوقات درجنوں حدیثیں ہیں اور ہر حدیث کی کتاب کے اندر اس کا چپٹر ہے. اچھا جب سے اسلام ہے تب سے نماز ایک قدیم عبادت ہے, اور ہم اپنی امت کی بات کریں تو صحابہ سے لے کر آج تک نماز ہے. ایمان کے بعد سب سے پہلا تقاضا ہے, صحابہ نے, تابعین نے, ائمہ کرام نے اس کے مسائل ہزاروں کی تعداد کے اندر لکھے, اور شاید یہ وہ ٹاپک ہے کہ جو ہر فقہ کی کتاب کے اندر آپ کو ملے گا. اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ اتنا پڑھنے کے بعد اور اتنا لکھنے کے بعد آج بھی بعض اوقات ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور نماز میں اگر ایسا ایسا ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے, وہ مسئلہ ہمارے لیے نیا ہوتا ہے. یعنی وہ بظاہر کسی کتاب میں مل بھی نہیں رہا ہوتا. تو ایک بڑا پیارا جملہ کہتے تھے کہ نماز کی ہر روز ایک نئی شان ہے, کہ اس کا کوئی ایسا پہلو سامنے آ جاتا ہے, وہ مسافر کی نماز کا مسئلہ لے کر آ جائے گا, وہ صحاب کا کوئی مسئلہ لے کر آ جائے گا, قراءت کا کوئی ایسا مسئلہ لے کر آ جائے گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ یار اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ آج تک پڑھنے میں نہیں آیا. پھر بندہ اس کو ڈھونڈتا ہے, مشورہ کرتا ہے. تو علم کی بھی ڈائیورسٹی ہے اور حج کے مسائل بھی ایسے ہی ہیں. اب حج بھی کتنی قدیم عبادت ہے اور کون سا اس کا ایسا پہلو ہوگا جو بیان نہ ہوا ہوگا, لیکن آج بھی ہر سال جیسے یہ مسائل شروع ہوتے ہیں بڑے بڑے مفتیان کرام کو دیکھا ہے کہ ان کے سامنے بھی کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ ہزاروں سال سے حج ہو رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کہ ان کے لیے بالکل نیا ہوتا ہے اور وہ کتابوں میں بڑی مشکل سے ڈھونڈنے کو ملتا ہے. اور اس کے اندر ایک خوبصورتی بھی ہے, علم ہے، اس کی ڈیپتھ ہے، گہرائی ہے، اور شاید ہی وجہ ہے کہ ہر آنے والے زمانے میں ہر موضوع پر تقریباً کچھ نہ کچھ لکھا ہی جاتا ہے اور وہ نیا ہی ہوتا ہے، وہ کچھ قدیم بھی ہوتا ہے لیکن جدید بھی ہوتا ہے۔ تو طلب ہونی چاہیے، اور انسان کبھی بھی اپنے آپ کو مکمل نہ ہو سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے، اور اس میں تگ و دو کرتا رہے گا تو آگے بڑھتا رہے گا۔ دو کالز ہیں، پھر انشاءاللہ اپنی گفتگو کو آگے جاری کریں گے۔ جی،
میں ضلع ریندا کا گیس کر رہا ہوں۔ اسد بھائی، بچوں کو گھر میں 10 بیبیوں کی کہانی سننی چاہیے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ دعوت اسلامی زندہ باد۔
ہاں جی، بہت ریلیونٹ کویسچن ہے، اور مختلف ناموں سے مختلف کہانی ہیں، اور ایک پاپولر نام یہ بھی ہے، لیکن ان کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں، ایسے واقعات ہیں کہ جو حقیقت کے خلاف ہیں، اور بعض تو بڑے عجیب و غریب ہیں، جن کے بارے میں جو شرعی حکم ہے وہ بڑا ہی سخت ہے اور شدید ہے۔ لہٰذا اس کے بارے میں یہی علماء فرماتے ہیں کہ یہ بالکل نہ پڑھی جائیں۔ جو میں نے پہلے بات کہی وہی دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کو صحابیات کے موضوع پر، امہات المؤمنین کے موضوع پر، یا بزرگ خواتین کے موضوع پر کچھ بھی پڑھنا ہے تو پڑھنا تو منع نہیں ہے، لیکن یہ کتاب نہ پڑھیں، اس نام سے جو اور بھی مشہور چیزیں وہ نہ پڑھیں۔ یہاں پر بھی امہات المؤمنین پر ایک مکمل کتاب مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے موضوع پر کتاب جاری کی ہے، اسی طرح سے دیگر بعض صحابیات کے تعلق سے مختلف کتابیں جاری کی گئی ہیں۔ اسی طرح حکایات پڑھنے کا خواتین کو بھی شوق ہوتا ہے، تو مختلف جو ہماری بزرگ خواتین گزری ان کے تذکرے پر بھی آپ کو چھوٹی بڑی کتابیں، رسائل مل جائیں گی۔ تو اگین اوتھینٹک پڑھیں۔ اور ایک اور اس کا طریقہ میں چلے عرض کر دیتا ہوں کہ سارے مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کے نام نہ مجھے یاد ہیں نہ میں یہاں پر لے پاؤں گا۔ ایک طریقہ ہے جو آپ اپنا لیں۔ ناظرین، آپ کو جس بھی موضوع پر جو بھی کتاب پڑھنی ہے، یا تو اوتھینٹک پلیٹ فارم کی کتاب لے لیں تو یہ ایک بچت کی صورت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں وہ کسی صحیح العقیدہ عالم دین سے پوچھ لیں کہ حضور یہ کتاب میں پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے کسی نے سجیسٹ کی ہے، یا انٹرنیٹ پر آپ نے دیکھی، یا آپ کسی بک فیئر میں گئے یا کسی مکتبے پہ گئے اور وہاں پر آپ کو بڑا اچھا خوبصورت ٹائٹل لگا، تو خریدنے سے پہلے آپ، اب تو فون اویلیبل ہے، پوچھ لیں کہ حضور یہ ہے۔ اچھا، نام سے بعض اوقات ان کو پتہ ہوگا کہ ہاں یہ لے لو، اور بعض اوقات رائٹر سے پتہ لگ جاتا ہے کہ نام ان نون ہے کتاب کا نام، لیکن رائٹر کا نام بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ یہ لکھنے والا کیسا ہے۔ تو بعض اوقات مصنف اتنا اوتھینٹک ہوتا ہے کہ بھائی اس مصنف کی کوئی بھی کتاب ہے آپ لے لو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ایک مثال دے رہا ہوں، اب ان کی جو بھی کتاب ہے وہ لے لو، اور بھی بزرگوں کی کتابیں، یا پھر ادارہ اوتھینٹک ہوتا ہے، یا پھر اس کتاب کے بارے میں کسی اوتھینٹک شخص سے آپ پوچھ لیں۔ تو انشاءاللہ ان تین باتوں میں سے کسی ایک پر آپ رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ غلطی سے محفوظ رہیں گے۔
ورنہ یہاں پر ایک چیز اور جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا، انہوں نے بچوں کے حوالے سے کہا گیا کہ بچے ہمیں کہانیاں سناتے ہیں، اگر آپ کو بچوں کو ہی کہانیاں سنانی ہیں
جی
تو الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بہت پیارے پیارے رسالے بچوں کے حوالے سے، نور والا چہرہ، بیٹا ہو تو ایسا، اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، ان کے حوالے سے مختصر سیرت کے واقعات پر چھوٹی چھوٹی کتابچے بچوں کے لیے الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں
جی۔
تو آپ یہ لے لیں جناب، یہ بیویوں کی کہانیاں سنانے کے بجائے بچوں کو یہ واقعات سنائیں تو انٹرسٹنگ بھی ہوگی بچوں کے لیے انشاءاللہ، اور سیکھنے کا بھی ایک پہلو ان کے لیے ہوگا، اور یوں سمجھے کہ اپنے اسلاف سے محبت بھی الحمدللہ جو ہے وہ اس کے اندر ہوگی، کہ نبیوں سے محبت، اولیاء سے محبت جو ہے وہ یہ بھی ان کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ تو اس طرح کی آپ بکس بچوں کے لیے انشاءاللہ خرید لیں اور وہ ان کو سنائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی فائدہ ہوگا۔
ایک اور کال دیتے
بھائی۔ پہلے کی مائیں یا دادی بچوں کو سونے سے پہلے سچی کہانی سناتی تھی اور بچوں کی تربیت ہوتی تھی، آج کل تو بچے سوتے ہوئے موبائل، صبح اٹھتے ہی ساری موبائل دیکھتے ہیں، تو کس طرح کون سی کہانی بچوں کو سنائی جائے تاکہ ہماری بچوں کی بھی تربیت ہو جائے؟
اچھا، یہ تو بات ٹھیک ہے کہ پہلے کی مائیں سناتی تھیں، لیکن آج کل کی ماؤں کی بالکل نفی بھی ہم نہیں کر سکتے۔ آج بھی الحمدللہ ایک تعداد ہے جیسا جس کا ذہن، آج بھی دادا دادی، نانا نانی یا ماں باپ بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں، تو جیسا جس کا ذہن، اگرچہ اس کا رواج کم ہو گیا لیکن چلے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس کو بالکل سنانا چاہیے, اور کہانی کے انداز میں بچہ انٹرسٹ زیادہ لیتا ہے, آسان ہوتا ہے. بقیہ کون سی سنانی چاہیے اس پر کافی جو ہے وہ کلام ہو چکا. اب وقت ہمارا اختتام کے قریب ہے, میں چاہوں گا کہ مختصر اگر کوئی واقعہ آپ سنانا چاہیں دو تین منٹ.
جی, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اس کو ذکر فرمایا ہے
جی,
اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو حکم ہوتا ہے ظاہر کے مطابق
جی,
جو ظاہراً معاملہ ہے اور ظاہر عوام اور جو ہے فیصلہ کرنے والے وہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے, اور ایک ہوتا ہے باطن کے, یعنی اس کی حقیقت جو ہے وہ جو اہل اللہ پہ ظاہر ہوتی ہے, اللہ کے نبی پہ ظاہر ہوتی ہے, اس کے مطابق بھی حکم کیا جاتا ہے. لیکن ظاہر ہے وہ وہی کریں گے جن پر وہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے. اور اس کو بیان فرمایا اس کی ایک مثال کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا تھا
جی,
کہ ایک بڑا غریب شخص تھا, وہ دعا کرتا تھا اللہ پاک سے کہ اللہ مجھے رزق حلال عطا فرما. اب ایک دن اس کے جو گھر میں جو بھی تھا, اس کی ٹوٹی پھوٹا گھر, اس میں ایک گائے آ گئی.
اچھا,
اب جب اس نے اس کو دیکھا
خود سے آ گئی,
ہاں خود سے, میں نے کہا دعا کی اب ہوگا بےچارا کوئی, میں نے دعا کی اب گھر میں آ گئی, اس نے اسی کو
ذبح کر کے
اور دعوت اس نے کر لی ترکیب پوری. اب جب یہ ہوا تو وہ جو مالک تھا وہ آیا ڈھونڈتا ہوا, اس نے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں فریاد کر دی کہ بھائی یہ تو میری تھی, یہ کھا گیا. اب وہ کہا کہ میں نے تو دعا کی تھی اور وہ آ گئی تو میں کھا گیا. اب حضرت داؤد علیہ السلام پر حقیقت آشکار تھی, وہ اللہ کے نبی, تو آپ نے اس امیر شخص کو فرمایا کہ یہ غریب سا ہے, معاف کر دے, جانے دے, میرے گائے سے کیا ہوگا, ایک جانور تو اس نے کھایا ہے, اتنا تجھے نقصان. اب وہ کہے نہیں مجھے تو حق چاہیے, یہ کیسی بات, میں کیسے معاف کر دوں, مجھے تو جب اب مجھے حق چاہیے, میرا جانور تھا یہ کھا گیا ہے. اب آپ فرماتے, اچھا جب اس نے بڑا اصرار کیا, فرمایا حق چاہیے, حق چاہیے کہا تو پھر حق یہ گائے اسی کی تھی.
اچھا, یعنی جس نے کھائی اسی کی تھی,
یہ کیسی آپ نے بات کر دی. اس نے تو اور وہ گویا شور مچانا شروع کر دیا, اچھا کہ تیرا سارا مال اسی کا ہے.
اچھا, اللہ اکبر,
وہ تو اور یہ کیسا, اور اس نے بات کی تو ہم نے بنایا تو بھی سیکھا.
اچھا, واہ,
اب دیکھیں کہانی کے پیچھے کہانی, کہ ابھی تو وہ آیا تھا کہ یہ میرا جانور کھا گیا ہے,
سب کچھ جا رہا ہے,
وہ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تیرا جانور تیرا مال تو بھی سیکھا ہے,
پیچھے کیا ہے,
پیچھے کیا ہے اس کے ماں کا, تو چلو تم پہ میں ظاہر کرتا ہوں. اب ہاتھ پکڑا, اسے پہلے تو سمجھایا تھا کہ جانے دے,
صحیح,
لیکن جب اس نے اصرار کیا تو اب آپ نے حقیقت کھولی, ہاتھ پکڑا, جنگل میں لے کے چلے گئے. اب تو لوگ بھی آ گئے کہ بڑا حیرت انگیز فیصلہ ہے یہ, تو سب آ گیا, وہ پورا قافلہ جنگل میں پہنچا, ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی نے پہنچ کر فرمایا کہ یہاں کھدائی کرو. کھدائی کی گئی تو وہاں سے ایک بندے کا سر ملا, یعنی سر کا جو ہڈی ہوتی ہے وہ ملا, اور ایک ساتھ میں چاقو بھی تھا, اور چاقو پر مقتول کا یعنی جو قتل کیا گیا اس کا نام بھی کندہ تھا.
اچھا,
اب اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو درخت تھا کا جو تجھ پر ظاہر ہے تو اس کی گواہی دے. اللہ کے نبی کا حکم تھا, درخت بول اٹھا, اس درخت نے بتایا کہ یہ جو شخص ہے جس جو گائے ہونے کا جانور ہونے کا دعوے دار ہے, یہ جو ہے اس جو ہے اس کا غلام تھا اس شخص کا جسے قتل کیا گیا, اور یہ جو قتل کیا گیا ہے یہ لڑکا اس کا بیٹا.
اچھا,
اور اس وقت یہ بہت چھوٹا تھا, اس نے موقع پا کے اس کے باپ کو یہاں قتل کر دیا اور یہاں میرے نیچے اس کو دفن کر دیا اور سارے مال پر قابض ہو گیا, اسے چھوٹا تھا اسے کچھ پتا بھی نہیں تھا. تو یہ اس کی حقیقت تھی, اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ مال سب کچھ اسی کا ہے, کیونکہ وہ دراصل اس کے والد کا ہی تھا جس پر یہ قابض ہوا ہوا تھا. تو ایک ظاہر کے مطابق معاملہ ہوتا ہے,
ویری انٹرسٹنگ بظاہر کیا تھا لیکن اللہ کی قدرت کا نظارہ, حقیقت کیا تھا, لیکن یہ غیب کا معاملہ تھا, نبی کا معاملہ تھا جو ظاہر بھی ہو گیا. اگر ہمارے پاس کوئی ایسا مال آ جائے اور اس کے بظاہر ہمارے پاس کوئی گواہی اور ایسی چیز نہ ہو تو اس واقعے کو ہم دلیل نہیں بنائیں گے, جو ظاہر پر ہوگا اسی کے مطابق ہی فیصلہ ہوگا. تو بہرحال اس میں بھی بہت کچھ سیکھنے کا ہے. اللہ پاک کی قدرت کے نظارے ہمیشہ سے عام ہیں, قیامت تک رہیں گے. اللہ پاک ہمیں جو باتیں ہم نے کی یہاں پر سمجھی سیکھی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے اور یہی دعوت اسلامی کا مشن ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے. دیکھتے رہیے مدنی چینل, انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع رہے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کہانی کے پیچھے کہانی سنو, کہانی کے پیچھے کہانی سنو, نئی باتیں سن لی, نئی باتیں سن لی, پرانی سنو.